يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
صلى الله عليه.
Yeah. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں, اور اس میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کا خصوصی بیان ہوا کرتا ہے. آج ہمارے درمیان مفتی شفیق اتاری مدہ ظل العالی موجود ہیں, انشاءاللہ ہم اس کا بیان بھی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ کریم رب العزت جل وعلا اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے, اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرماتا ہے, اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ کریم پوری فرمائے گا. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھنا ہمارا معمول بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں بکثرت مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کہیں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے, تقوی اختیار کرنے والا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, حاجیوں سے ارشاد فرمایا کہ زادِ راہ اپنے ساتھ لو, اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں اشیاء وہ اپنے ساتھ لو. لیکن ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زادِ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. تقوی بہترین زاد راہ ہے, یعنی حاجی حج کے لیے بھی جا رہا ہے تو اپنے ساتھ تقوی کی صفات کو لے کر جائے. تقوی اللہ سے ڈرنا, اللہ سے خوف کھانا, اور تقوی کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان کا اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم لازم ہو جاؤ, ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کا حقدار بن رہا ہو. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جگہ پر نہ دیکھے جہاں اسے پسند نہیں ہے, یا جس جگہ سے اللہ نے تمہیں روکا ہوا ہے اس جگہ پر تمہارا رب تمہیں نہ دیکھے, یہ تقوی کہلاتا ہے. اور حاجیوں سے فرمایا کہ حاجیوں زادے راہ لو, اور بہترین زادے راہ تقوی ہے, تقوی اپنے ساتھ لے کر چلو. تقوی کو انسان کا لباس بھی فرمایا گیا ہے, یعنی جس طرح لباس آدمی کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی طرح ایک بندہ مومن ایک مسلمان کے ساتھ تقوی کی صفت اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑی رہے کہ وہ مومن مسلمان تقوی سے جدا نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ قرآن تو تمام کے لیے ہدایت ہے. کیا صرف متقی کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ بے شک قرآن پاک کی ہدایت وہ سب کے لیے عالمین کے لیے ہے, لیکن یہاں بطور خاص متقین کا ذکر فرما کر یہ ارشاد گویا کہ فرما جا رہا ہے کہ کما حق ہو اس کتاب مبین سے جو مستفید ہوں گے, جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جو اس کی باتوں پر عمل کریں گے, جو اس سے کما حق ہو درست طریقے سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے, وہ حقیقتاً متقین ہی ہوں گے. وہ قرآن سے فائدہ کما حق ہو اٹھانے والے وہ متقین ہی ہوں گے. تو تقوی اس کا ہمیں قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا گیا, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی سورہ بقرہ میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے. اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالی وہ سخت عذاب والا ہے. اسی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اسی سورہ بقرہ میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو, ترک کر دو. اب غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, سورہ بقرہ کے اندر ہی وَاتَّقُوا اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهِ اس الفاظ کے ساتھ 12 سے زائد مقامات پر تقوی کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر پورے قرآن میں تو کتنے مقامات پہ فرمایا, کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے ایسا جیسے ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں, ایمان کی حالت میں. کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس جان لے وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے, کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے, اس نے کون سے اعمال ایسے کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنائے ہیں, وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس کے لیے مفید ہیں, اور کون سے ایسے کام اور اعمال ہیں جو اس آدمی کے لیے آخرت میں عذاب میں ڈالنے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے. تو ہمیں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تقوی کو اختیار کرنے کا درس عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھنے لگے کہ یہ تقوی, یہ کیا تقوی ہے, اس کی پہچان انسان کیسے کرے اور پھر کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا گزر کسی ایسی جھاڑیوں والی جگہ سے ہو جہاں سے گزرنا ہر طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہوں, تو ایمور آپ کیسے گزریں گے وہاں سے؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر, اپنے کپڑوں کو سنبھال کر گزر جائیں گے, لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو پکڑیں گے, اپنے کپڑوں کو سنبھال کر سمٹ کر پھر وہاں سے ہم گزریں گے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تقوی کا عالم بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہے اور ہر طرف سے کئی اس طرح کی خواہشات کے معاملات, گناہوں کے معاملات, برائی کے معاملات, بدکاری کے معاملات, طرح طرح کے گناہ والے معاملات اپنی طرف اس کو کھینچتے ہیں, تو یہ اپنا دامن سمیٹ کر وہاں سے گزر جائے تو یہی زندگی تقوی والی زندگی ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اچھی اور بری چیز کی پہچان حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں تقوی کا بہت درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی دنیا داری کے سارے معاملات کو ترک کر کے چھوڑ کر کہیں بیٹھ جائے اور کہے میں تقوی اختیار کر رہا ہوں۔ تقوی قطن اس چیز کا نام نہیں ہے کہ عبادات کے اندر کثرت سے عبادات کو بجا لانا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ قطن تقوی سے مراد یہ تقوی نہیں ہے کہ یہ تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے جو نیک اعمال کرے بہت اچھا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یہی تو مقصود ہے اسے، لیکن تقوی کا اوپر عمل کر کے ہمارے بزرگوں نے، ہم صحابہ اکرام علی مردوان کی زندگیوں کو دیکھیں، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مل جل کر معاشرے کا حصہ بن کر تقوی کے اوپر عمل پیرا رہے۔ کس انداز سے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو رب کی نافرمانیوں سے بچانا، کسی کا حق نہیں مارنا، حق تلفی نہیں کرنا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تقوی کی جو اقسام بیان فرمائی کہ تقوی کن چیزوں سے، اس کی کتنی اقسام ہیں، آپ نے ان قسموں کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تو فرمایا سب سے پہلی قسم تقوی کی اپنے آپ کو کفر اور شرک کی لعنت سے بچانا۔ یعنی جو اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے ایک اعتبار سے اس نے تقوی، یہ والا تقوی اس نے اختیار کر لیا۔ ایمان لے آئے یا پہلے سے مسلمان ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کرے کہ کفر اور شرک میں نہ پڑ جائے، ایک اعتبار سے یہ بھی متقی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے فرائض پر عمل کرنا، اپنے عقائد کی حفاظت اس طرح ہو کہ بد مذہبیت کا شائبہ نہ ہو، بد مذہبیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ پھر آگے سات سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، فرائض پر عمل، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، پھر آگے شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ گویا کہ ایک خوبصورت تقوی کے انداز میں آتا ہے، وہ دل کا تقوی۔ تقوی یہ دل میں، نبی کریم علیہ السلام نے تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، تقوی دل۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ تو دل میں ہماری جو نیت ہوگی، حاجی حج کریں یا کوئی مسجدیں بنائیں، بڑے بڑے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قربانیاں کریں، مقصد وہ دل کی نیکی پر اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تبھی تو ارشاد فرمایا قرآن میں لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ قربانیوں کے گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی گوشت تو ہم نے خود کھایا، رشتہ داروں کو کھلا دیا، غریبوں کو کھلا دیا، خون گلیوں میں بہا دیا، ثواب کس چیز پر ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پہنچے گا وہ تمہارا دل کا تقوی ہے، وہ نیکی ہے جس پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تقوی کا ایک بہت ہی مختصرا خلاصتاً جن جن چیزوں کا ہمیں حکم شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا، چند باتیں میں نے عرض گزار کی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہ والے کاموں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو بدکاری والے کاموں سے بچائیں، اور اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، فرائض نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کا فریضہ ہے تو وہ حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں، یہ تو ایک بیسک ارکان اسلام میں سے جو چیزیں ہیں۔ اسی طرح حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام کاموں سے بچیں، حرام روزی سے بچیں، سود سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، جوئے سے بچیں، اپنے آپ کو طرح طرح کی حق تلفیاں کرنے سے وہ بچ جائیں، تو یہ فرائض کے درجے پہ گویا کہ ہم عمل پیرا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے جتنی نفس کے اندر وہ خواہشات کو قربان کرتا جائے، اور رب کے حضور عبادت گزار بنتا جائے تو گویا کہ تقوی کے یہ درجات چڑھتا جائے گا، تقوی کی بلندیوں تک یہ پہنچتا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج کے موقع پر آپ نے ایک بات کی طرف بہت بکثرت بار بار مختلف انداز سے آپ نے اس بات کی طرف جو ارشادات فرمائے، جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد ہم کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو آپس میں فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ دل کی نیکی، دل کا تقوی، یہ اختیار کرنے والے ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہمیں اپنے متقین بندوں کے صدقے ہمیں بھی تقوی کی وہ دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی شمار متقین میں فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں۔ آج ہمارا موضوع ہے قربانی ضرور کیجئے، قربانی کے کیا فائدے ہیں اور قربانی کے دنیاوی فائدے اخروی فائدے دونوں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب تک اگر کسی کا ذہن نہیں بنا، سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ذہن بنے گا کہ آپ قربانی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ قربانی بہت اچھا عمل ہے، اس کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں، آج مزید کچھ سنیں گے، ہو سکتا ہے کئی باتیں ریپیٹ ہوں، واپس آپ سنیں، کوئی بات نہیں، ضرور سنیے۔ ماں تکررہ تکررہ، جو بات جتنی زیادہ بار سنی جاتی ہے فائدہ ہوتا ہے، اچھی باتیں، دینی باتیں بار بار سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کئی باتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل سے بیان کریں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے شناخہ موجود ہیں، حاجی محمد آصف رضا اتاری اور محمد طیب اتاری، ان سے بھی انشاءاللہ ناطے بھی سنیں گے۔ ہماری بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں، راشد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ سلسلے میں ہم بیان کے بعد روزانہ شامل کیا کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی مدنی گلدستہ، تاکہ آپ کے ملفوظات کی بھی برکتیں حاصل کی جائیں۔ آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کی طرف۔
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
یا سیدی، ارشاد فرمائیے، بکرا عید کے دن قریب ہیں، تو ہمیں اگر بکرا پیڑی جانا ہو یا گائے منڈی جانا ہو، جانور لینے جانا ہو، تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور نیتیں کیا ہونی چاہیے؟
وہ فصل لربی کا ونحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، تو اس حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں، یہ جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے یہ نیت سمجھ میں آتی ہے، یہ کرے۔ اور جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بہت بولتے ہیں، بیچنے والے بھی بولتے ہیں اور خریدنے والے بھی بولتے ہیں۔ بیچنے والا بولے گا اس میں ہمارا وارا کھاتا ہی نہیں ہے، ہمارا اتنا تو اس خرید دام بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یا ہم نے بولیں گے گھر کا پلا ہوا ہے اور یہ کل پرسوں تو لیا ہوتا ہے اس نے، اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو بولیں گے بہت غریب ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سینگے مارتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو کم بتاتے ہیں، جھوٹے دانت دکھا دیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ پونچھ کٹی ہوئی نا تو پونچھ کا پیس جوڑ دیتے ہیں اور اس کو کلر کر کے ٹیپ وغیرہ لگا کر تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پونچھ والا ہے۔ طرح طرح کے دھوکے کرتے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑ دیں گے ترکیب سے، تو یہ لینے والے کو اتنی وہ ہوشیاری ہونی چاہیے کہ وہ دھوکہ نہ کھائے, اور لینے والا جو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ اتنے کا تو میں چھوڑ کے آیا ہوں, حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں آیا ہوتا. تو اس طرح کے وہ جھوٹ نہ بولے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے اور سچ بولے. اگر اللہ نے جگرا دیا ہے تو اگلا جو مانگے اس کو دے دے,
جو مانگے وہ دے دے. اچھا حضور, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے قربانی کا جانور کچھ پہلے سے لے لیتے ہیں, بچے لے لیتے ہیں, تو اب اگر جانور ہم پالیں تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اس کو چارہ کتنا دینا ہوگا, اس کا خیال کتنا رکھنا ہوگا؟
جو بھی جانور پالے روزانہ 70 مرتبہ چارہ دکھائے, اس کو دانا پانی چارہ, یعنی 70 یہ ایک مبالغے کا ہے کہ مطلب اس کو یہ مانگے گا نہیں, بھوک لگے گی, یہ آپ نہیں دیں گے تو یہ پھر آپ نے قصدن یہ روکی ہے غذا تو گناہ گار ہوں گے.
پرندوں کے لیے
پرندوں جو بھی جانور پرندے پالے مچھلیاں پالے ان کو غذائی طور پر تکلیف نہ ہو, پانی کی تکلیف نہ ہو, کوئی بے وجہ اس پر کوئی ایسی اذیت نہ ہو, جیسے آپ نے دھوپ میں چھوڑ دیا وہ بےچارے دھوپ میں پریشان ہے, آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ ہو کہ اس کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق ایسا ہو گرمی سردی سے بچہ تو اس کو بےچاری کو بارش میں چھوڑ دیا ہو یہ ڈوب رہی ہے, نہیں اس کو مطلب ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی.
اچھا اب جانور لینا کیسا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا جانور فربا جانور لینے سے بہتر ہے نارمل جانور لے لو, غریب کی شادی کرا دو.
یہ کہنے والے خطا پر ہیں.
اچھا,
یا اپنے یہاں بال بچے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, وہ بھلے بچا کر غریبوں کی شادیاں کروا دیں, رائے خدا کی قربانی کو روک کر ایسا نہ کہا.
جو 7 حصے ہوتے ہیں 50-60 ہزار کے جانور میں بھی 7 حصے ہو جائیں گے, 4-5 لاکھ کا جانور لیں گے تب بھی 7 حصے ہی ہوں گے, تو پھر 4.5 لاکھ بچا لے کے کسی غریب کی مدد کر دیں.
شریعت کے احکام یہ ہے کہ جتنا فربا ہوگا عمدہ گوشت ہوگا اس کا جتنا خوبصورت ہوگا اتنا افضل ہے, تو یہ سب نصوص موجود ہیں, ورنہ تو قربانی نہ کرے.
اللہ
حج بھی بند کر دے گا, اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, غریبوں کی شادیاں کرواتے رہو اور یہ اپنی رسمیں بڑھاتے رہے, اور کروڑ روپے میں تو شادیاں ہو رہی ہیں نا, کہ شادی آج ہی سوشل میڈیا پر بات چیت چلی تھی, شادی بالکل مفت ہے,
بالکل
خرچہ ثابت کرے کوئی اس کا خرچہ, تو لڑکی والے کا تو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہے, یہ شرعاً لڑکے کا خرچہ ہے, وہ بھی مہر واجب ہے اس پر.
صحیح,
تو مہر تقریباً 2.5 تولے چاندی ہے.
اللہ,
کروڑوں روپے تھوڑی ہوگی, ہزاروں میں نپٹ جائے گا, ہزاروں بھی نہیں شاید 1200-1500 ہو سکتا ہے, کتنا مجھے یاد نہیں ہے چاندی کا کیا بھاؤ ہے, اتنا مہنگا نہیں ہے. ولیمہ سنت ہے, کرنی چاہیے, تو اس کے لیے حال بک کرانا شرط نہیں ہے.
وہاں کروڑوں خرچ کر لیتے ہیں قربانی کے لیے, پھر ایسی بات
یہ مطلب ایسے منکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, قربانی کا ان کا گمراہی ہے, قرآن کریم سے ثابت ہے, فصلی لربی کا ونہر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یہ جو قرآن کو مانتا ہوگا, اللہ اور رسول کو مانتا ہوگا, علماء سے مربوط ہوگا, وہ کبھی ایسی کمزور بات کرے گا نہیں. یہ ضرورت سے زیادہ جو پڑھ لکھ لیتے ہیں نا, جس کو ہم 1.5 ہوشیار کہتے ہیں, 1.5, یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں.
5 لاکھ کا ایک جانور لیں یا 5 لاکھ کے 10 لے کے قربان کرتے ہیں, کافی سارا گوشت بڑھ جائے گا.
اب جو عمدہ خوبصورت یہ دیکھنا ہوگا فضیلت میں, اگر وہ 10 زیادہ عمدہ اور خوبصورت بنتے ہیں اس ایک کے مقابلے میں, وہ گوشت بھی عمدہ ہے تو ظاہر کثرت بھی ہے, وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا,
گوشت پہنچے گا, کھال بھی پہنچے گی,
کھانے بھی آپ کو اگر ملی تو.
جی انشاء اللہ, آپ کو جانوروں کی بات کر لیں حضور, یہ بتائیں جی
پیارا جانور ہے,
ذرا لائٹ
میں یہ بھینسا ہے,
یہ بھینسا لگ رہا ہے
ماشاء اللہ.
جی
بھینس یا
بھینس, تو کیا بھینس کی بھی قربانی ہو جائے گی؟
بالکل ہو جائے گی.
اچھا,
تو بھینس گائے کی قسم میں آئی ہے,
ٹھیک ہے,
قربانی جائز ہے اس کی,
گھنٹی باندھی ہوئی ہے ان کو, یہ کس
طرح یہ گھنٹی باندھ سکتے ہیں؟
گھنٹی کا مقصد کیا؟
ہاں بھائی
زینت کے لیے باندھ سکتے ہیں, یہ زینت کے لیے.
گھنٹی کس لیے باندھتے ہیں ویسے آپ لوگ, جانور پتا چل جائے کہاں پر ہے یا ویسے ہی خوش شوق میں؟
زینت کے لیے باندھتے
ہیں, وہ عادت پڑ جائے اس کو کہ آگے پیچھے نہ ہو.
یہ تو وہ
انسان آگے جاتا ہے نا تو یہ وہ نہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا,
یہ گھنٹی بچتی ہے تو رک جاتی ہے.
تو قربانی کے جانور کے لیے اس کی عادت نہیں ہوتی,
انہوں نے پالنا ہوتا نا تو کچھ مہینے کے لیے.
ہاں وہ دودھ دے اور یہ
جاتا ہے نا, جی مثال کسی کے گھر میں جاتا ہے ادھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اگر ہاتھ لگا
چھوٹا بچہ آ بھی گیا دیکھو
وہ ہاتھ لگاتے ہیں
تو شیر کا
وہ نہیں ہوتا, گھنٹی نہیں ہوتی, جو ہاتھ لگائے گا اس سے لڑے گا, گھنٹی کی وجہ سے وہ جو ہے نا لڑتا نہیں ہے.
اچھا ڈرتا یہ بھی
عادی بن جاتا ہے,
اگر صحیح مقصد ہے گھنٹی کا کوئی پھر حرج نہیں.
ایک سوال اور تھا, منڈی شوقیا جانا کیسا؟ کچھ لوگ ہیں جانور ایک لینا ہے, جانا پورا مہینہ ہے, اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ پورا مہینہ منڈی جانا ہے دوستوں کے ساتھ, بڑی زبردست تفریح ہوتی ہے, ریٹ پوچھنا ہے, تو یہ کرنا کیسا حضور؟
چرن تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, گناہ تو نہیں کہیں گے اس کو, جانوروں کا شوق ہوتا ہے دیکھنے کا, لیکن ایک غیر ضروری امر ہے, اس کے بجائے کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں آخرت کی بہتری ہو.
سب جا کے جانوروں کے ریٹ پوچھیں گے, پھر ادھر باتیں,
یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر مزید فضولیات میں مبتلا ہوتے ہوں گے,
لینے نہیں جاتے بس ایسی.
اب ہم کو لینا تو نہیں, کیا دام پوچھے اس کا؟
وہ سب کے دام پوچھیں گے, پھر کم کتنا کرو گے, آخری کیا کرو گے, لینا پھر بھی نہیں ہے, پتا آج پرچیز کرنے نہیں آئے. اس میں بھی وہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ جھوٹ کی صورتیں بن سکتی ہیں,
امکان ہوتا.
جی جی جی,
تنگ کرنا ہوتا, بیٹھی ہوگی بےچاری, اونگ رہی ہوگی تو اس کو اٹھوائیں گے تو لاتے مار کے اٹھاتے ہیں, اور یہ دانت دکھاؤ, اب وہ جانور ہے بے زبان کیا بولے گا, بار بار دانت دکھا کر ہم نے دیکھا زخم ہو جاتا ہے.
اللہ,
اس کے یہ پھر اب ظلم کی صورتیں الگ بنیں گی, ورنہ صرف دیکھنے کے لیے جانور جائے, اب اتنے سارے آئے ہیں ان کو اپنے یہ بولتے ہیں فیضان مدینہ میں کچھ کر رہے ہیں, ایک بھی نہ ہوتا اس میں, دو چار دیوانے آ جاتے میرے, یہ جو جتنے نہیں کوئی نہ آتا, سب کو جانور لے کر آئے, میری کشش نہیں ہے.
اچھا, اس جانور کو اس طرح ہاتھ لگایا یا اس کی پونچھ ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی, ہمارے کپڑے اس سے ٹچ ہو گئے, تو کیا یہ ناپاک ہو گیا؟
نہیں.
اچھا,
جب تک نجاست متحقق نہ ہو جائے, ثابت نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی, کیسے پیارے پیارے مدنی پھول سے نواز رہے تھے. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ مفتیان کرام مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں, رکن شورا حاجی علی کو بھی مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے, آج قربانی ہی کے حوالے سے ہمارا خصوصی ٹاپک رہے گا, قربانی ضرور کیجئے. ہم اس عنوان سے آپ کو نہ صرف مدنی پھول دیں گے بلکہ ایک ریکویسٹ بھی پیش کر چکے ہیں کہ ہر کوئی جس سے بن پڑے وہ قربانی کرے, واجب نہ بھی ہو تب بھی یہ ایک اچھا صدقہ ہے, کرنا چاہیے, اس میں بھاگنا نہیں چاہیے. بعض لوگ تھوڑی نزاکت والے مزاج رکھتے ہیں تو وہ خامہ خواہ کے ہیلے بہانے کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں, ایسا نہ کریں. قربانی کا جانور ہے, آپ کی کئی انشاءاللہ بیماریاں لے کر جائے گا, برائیاں لے کر جائے گا, اور ثواب کے خزانے ملیں گے ہی. بعض لوگوں کو طبیعتوں میں آر ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں جانور کو کیسے لائیں, گندگی ہوگی گھر میں, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کر لیتے ہیں. شوق ہونا چاہیے, تو قربانی کا بھی شوق اگر نہیں ہے تو پیدا کریں, اور جن کا شوق ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس عمل کو سر انجام دیں. اس کی کیا فضیلتیں ہیں, دنیاوی کیا فوائد ہیں, انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ آصف عطاری موجود ہیں, آئیے کچھ نعت شریف کے اشعار سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آنے کی سعادت پائیں گے.
بلغ العادی کمالہ, بلغ العادی کمالہ, تشفع Thank you.
میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا میں مان دو گھڑی کا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والی مدینہ اے والی مدینہ اے والی مدینہ پھر سے بلائیے نا سہارا چاہ یہ سرکار دھدگی کے لیے سہارا چاہ یہ سرکار دھدگی کے لیے یا حبیب اللہ نصیب مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پی دانا میں عشق بھی پی دانا میں عشق بھی پی دانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو تڑپ رہے گے آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گے آقا انہیں جلد پھر بلانا انہیں جلد پھر بلانا انہیں جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے سہارا چاہ یہ سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہ یہ سرکار زندگی کے لیے یا نبی اللہ کے فاصلہ یہ چرد ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چرد ہو جائے ہاں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں سہارا چاہ یہ سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہ یہ سرکار زندگی کے لیے یا نور اللہ مزہ تو جب
چینل کے ناظرین حاضرین، سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں، اور آج ہمارا موضوع ہے قربانی ضرور کیجئے۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی شفیق صاحب، مفتی کفیل صاحب اور رکن شورا حاجی علی اور ماشاءاللہ راشد مدنی بھائی موجود ہیں، ناطخہ بھی موجود ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور قربانی کے حوالے سے خاص طور پر ہم گفتگو کریں گے۔ قربانی ضرور کیجئے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہے، شریعت نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے، قربانی کی کیا کیٹیگری ہے؟ قربانی کو ہم فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، سنت کہیں گے، کیا کہیں گے؟
اولاً تو عبادات کے اندر دو طرح کی عبادات ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادات اور ایک مالی عبادات۔ مالی عبادات کے اندر بعض مالی عبادات ہیں جو فرض ہیں اور بعض ہیں واجب ہیں، جیسے زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقہ فطر واجب کی کیٹیگری کے اندر ہے، یوں ہی قربانی بھی واجب ہے۔ فرض اور واجب ایک فقہی اصطلاح کے اعتبار سے ان کے اندر فرق موجود ہے، لیکن کسی شخص کے ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے، کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا لازم ہونا، اس اعتبار سے جو بہرحال دونوں پر ہی عمل لازم ہے، کرنا ہی ہوگا، یوں نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں واجب ہے تو چلیں چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ واجب کو بھی ترک کرنے والا، چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو قربانی فقہی اعتبار سے کیٹیگری کی جو آپ نے بات کی، تو وہ وجوب کے اندر آتی ہے کہ صاحب نصاب مسلمان پر جبکہ دیگر قربانی کی شرائط پائے جائیں تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی کا وجوب در حقیقت اس شکر میں ہے، اس شکرانے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندہ رکھا۔ بندہ اس شکرانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صاحب نصاب شخص قربانی ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت بھی کرتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ قربانی کا وجوب ایک الگ اپنی جگہ پر اس کی حیثیت ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن خود قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا فصلی لربی کا ونحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو۔ اور قربانی ان عبادات میں سے ہے کہ جو عبادات دیگر قوموں کے اندر بھی، مذہب اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی، باطل مذاہب کے اندر بھی، آسمانی مذاہب میں بھی، اور آسمانی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر بھی قربانی کا تصور کسی نہ کسی طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اگر ہم انسانیت کی تاریخ کی طرف دیکھیں تو ابتداءً وہ قربانی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو ہے وہ پیش کی، حضرت حابیل علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے دوسرے بیٹے قابیل نے، تو وہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ تو گویا قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی جو ہے وہ تاریخ ہے، کہ جب سے قربانی کا ایک تسلسل ہے، اور نہ صرف مذہب اسلام کے اندر بلکہ ہر قوم کے اندر اپنے اپنے انداز کا جو ہے وہ قربانی کا انداز رائج ہے۔ ہاں، مسلمان کو گویا کہ یہ درس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، جیسے کہ نبی کریم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
قرآن میں بھی کہیں کہا گیا ہے، قرآن میں ہے کہ قربانی کرو،
جیسے آیت مبارکہ سورہ کوثر مشہور جو ہے، انا اعطینا الکوثر فصلی لربک ونحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو، تو اس سے بھی قربانی کا علماء نے،
یہ تو حضور سے کہا جا رہا ہے نا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یا بعض جگہوں پر قرآن کریم میں جو اس وقت جو مخاطب تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے، لیکن وہ خطاب ہمیشہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، پہلے کے لوگوں کی قربانی تو پتہ چل جاتا تھا کہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، جو آپ نے واقعہ تفصیل سے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی تھی، پہلے آسمان سے آگ اترتی تھی اور جو بھی قربانی ہوتی چاہے جانور یا دوسری چیزیں انہیں لے جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب کیسے پتہ چلے قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب بھی کوئی ایسا پیرامیٹر ہے؟
دیکھیے، قربانی کی جو وہ علامات ایک ہیں کہ سامنے سب کو پتہ چل جائے، جس کی نہ قبول ہو رد ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا،
آزمائش بھی ہے،
آزمائش والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل آپ کے صدقے اس امت کے لیے یہ چیز نہیں رکھی گئی نا، کہ ان کو عدم قبولیت کے اوپر بھی جو رنج ہو، جو افسوس ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، یعنی سب کے سامنے عام اس کو نہیں کیا گیا،
عیب بھی نہیں کھلتا،
ظاہر نہیں کیا گیا۔ جی ہاں،
عیب بھی نہیں کھلتا۔
جی ہاں، تو قربانی کیسے قبول ہو؟ حدیث پاک میں واضح طور پر ان کو ارشاد فرمایا گیا کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ ٹھیک ہے، کئی ایسی علامات ہوتی ہیں چیز کی کہ آدمی مال تو خرچ کر رہا ہے، ایک ہے تنگ دلی سے، ایک ہے خوش دلی سے دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے یا کسی کو بھی آدمی کو پکڑ لیا، ابھی مسجد بن رہی ہے، مجھے آپ سے لے کے جانے پیسے، اب دے بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ یار یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، مجھے اس کو کچھ نہ کچھ دینے پڑیں گے، اس کو ٹالنا پڑے گا۔ تو یہاں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا بہت اہم اور ضروری ہے، یعنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی دینا ہے، تنگ دلی والا معاملہ نہ ہو، خوش دلی والا معاملہ۔
اچھا،
تو جتنا اس کے اندر رضائے الہی شامل ہوگی، جتنا اس کے اندر اخلاص شامل ہوگا، جتنی اس کے اندر محبت ہوگی، جتنا اپنے اوپر تنگ نہیں بلکہ بوجھ بھی نہ سمجھے، اس کو ایک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور اپنی یہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی نہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اور میں اللہ کے ہی دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو اس کو جو تمہیں پسند ہے۔ مال آدمی کو محبوب ترین ہے، جانور ہم قربان کرتے ہیں، جانور بھی یہ ہمارا مال ہے۔ قرآن میں اس کو تمہارا جمال بھی کہا گیا ہے، تم اس کو جب رات کو چرا کر واپسی لاتے ہو، حین ترحون و حین تسرحون، جہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کو شام کو واپسی لاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک فخر ہوتا ہے۔ آج کسی کے اگر دروازے پر کوئی وی آئی پی قسم کی گاڑی کھڑی ہو، اس کا دروازہ کھلتا ہو، صبح نکلتی ہو گاڑی اور شام کو اندر آتی ہو، تو اس کا ایک انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں یہ سواریاں، یہ جانور، یہ اس طرح کی یہ چیزیں، یہ آدمی کا فخر ہوتا تھا۔ جب ان کو چرانے کے لیے میدانوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو پورے پورے میدان ایک آدمی کی ملکیت سے بھر جاتے تھے، تو اس کا فخر سے سر بلند ہوتا تھا کہ یہ میرا مال ہے،
سٹیٹس سمبل ہوتا تھا۔
اس کو قرآن نے یہ فرمایا، یہ جانور تمہارا فخر بھی، تمہارا جمال بھی، جمال زینت، یہ سب چیزیں انہیں فرمایا۔ جی ہاں، یعنی اس کے ہم فوائد الگ اٹھاتے ہیں، اس سے ہم سفر کرتے ہیں، اپنا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک طرح کا یہ فخر بھی عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔
اچھا، سیکریفائس، قربانی تو آپ نے کرنی ہے، قربان وہ ہو جاتا ہے، ذبح وہ ہوتا ہے، قربانی آپ کی ہوتی ہے، تو کیسی قربانی ہے
یہ؟ اس جانور کی بھی قسمت اور مقدر ہے، کٹ تو روزانہ اتنے جانور رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہوئی نا،
تو قربانی اس کی اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے۔
اس کی قربانی کیسے
ہماری؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ملکیت دنیا میں ہمیں عطا فرمائی تھی اس کی، تو ہم سب کچھ، زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن احکامات کس اعتبار سے ہیں؟ وہ ظاہراً اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کی ملکیت، ہم اگر اس سے چاہتے تو دنیاوی کوئی اور فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہم نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ انسان کی قربانی ہے، یعنی اس مسلمان کی ہی قربانی ہے۔ تو جانور کے اعتبار سے، جانور آپ دیکھیں نا، کون سا دن ایسا ہے کہ جانور ذبح نہ ہوتے ہو؟ اگرچہ
مانا لاکھوں قربان
منڈیوں میں، اگرچہ مارکیٹوں میں مخصوص کچھ ایام ہوتے ہیں کہ ایک دو دن وہ گوشت نہیں بکتا یا اس دن، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جانور ذبح ہی نہ ہوتے ہوں، جانور مارکیٹ میں یا گھروں میں گوشت ہی نہیں کھایا جا رہا، وہ دو دن دکانوں سے گوشت نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہے
ہوٹل پہ گوشت کی چھٹی، ایسا نہیں،
تو لاکھ جانور، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو جانور اللہ کی راہ پہ قربان ہوتا ہے حلال جانور، اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ لاکھوں لاکھ روزانہ کی بیس پہ وہ ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں لاکھ کے ان کے ریوڑ جو ہیں وہ گویا کہ زمانے
میں اللہ نے ایسی
اتنی نسل اس کے اندر وہ برکت رکھی. اور دوسرے جانوروں کو ہم دیکھیں جو حرام جانور ہیں، وہ نہ ان کا کوئی مصرف ہے نہ ان کا کوئی اس طریقے سے، لیکن اس کے باوجود ان کی پیدائش کے اندر
مصرف نہیں ہے نا، اور تو مصرف ہے
نہیں اس حوالے سے، مطلب کئیوں کی آپ مثال کے طور پر اگر آپ کتیا کی نسل دیکھ لیں،
ٹھیک ہے،
کس طرح، حالانکہ ایک ایک جو پیدائش ان کی نا تو اس میں آٹھ بچے، دس بچے، چھ بچے یہ ہوتے ہیں، بکری عام طور پر ایک بچہ، ایک دو نارمل طریقے سے، یعنی یہی انداز ہوتا ہے، یہی بھینس کا معاملہ ہے، یہی گائے کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس مال کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ ریوڑ ریوڑ ہمیں نظر.
اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ مال کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک محبت بھی تو پیدا ہو جاتی ہے نا جانور کے ساتھ کچھ دن گزارے اور ایک ریلیشن بن جاتا ہے اور ایک پیار محبت کا ایک تعلق ہو جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو جانور ہیں حلال جانور، یہ بڑے شریف قسم کے ہوتے ہیں عام طور پہ، بعض تو ٹیڑے بھی آ جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، گھل مل جاتے ہیں، پھر جب چھری چلتی ہے تو دل پہ بھی تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے، نرم دل لوگ جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں، بچے بھی عام طور پہ اس کو مطلب قربانی کا بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے
جی
کوئی چلا گیا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی بھی شہروں میں بھی، یعنی گاؤں دیہاتوں میں تو ایسا معاملہ ہے کہ لوگ پانچ پانچ چار چار مہینے بلکہ سال پہلے ہی تعین کر لیتے ہیں کہ یہ قربانی کا ہمارا،
پھر اس سے الگ
پورا سال ان سے اس جانور سے انسیت ہے. اب جو قربانی کے لیے متعین کیا نا تو وہ پھر اس سے کوئی کام نہیں کرواتے،
کراتے
اس سے بوجھ نہیں لاتے، اس سے کوئی اور نہیں، اس کی عزت اکرام اس سے سب چیزیں شامل ہو جاتی. اچھا شہروں میں باوجود اس کے کہ اسباب کی قلت ہے، باوجود اس کے کہ جگہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بہرحال اور بچوں کی بھی ایک انسیت محبت وغیرہ معاملہ،
ابھی تو اس کے نظارے عام،
اگر باپ کوئی سست بھی ہو رہا ہو تو بچے اس کے پیچھے لگ لگ کے بھی لے کے آؤ، کب لے کے آؤ گے،
آپ کے مدنی منے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے.
بالکل ایسا ہی ہے،
لے لیا آپ نے،
میں مجھے آج بھی مغرب سے لے کر عشاء تک انہوں نے منڈی میں گھمایا.
کیا ہوا ملا کے تو سر آپ نے
ابھی ایک اور کے ذمے لگا کے آئے.
اچھا اچھا اچھا، تو یہ بھی بچے پیچھے پڑتے تو عموماً یہ بندہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ آپ کے جیسا مصروف آدمی خاص کر بہت لیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو بندہ عید کے دن ہی قربانی کے جانور لے رہا ہے اور اسی دن، بعض تو میں نے راشد بھائی ایسے بھی دیکھے کہ وہی عید کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور گاڑی سے اتارتے باہر کھڑا ہوتا ہے قصاب اور وہ ہاتھوں ہاتھ قربانی بھی ہو جاتی ہے، تو ایسے کی قربانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے قربانی تو ہو ہی جائے گی اس کی، اس میں قربانی میں تو کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. اور باقی اس میں ظاہر ہے مختلف طرح کے لوگوں کے طبیعتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، ہم ترغیب ضرور دیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایک دو دن اس کے ساتھ ایسے گزاریں، دو چار دن ہفتہ گزار لیں اس کے ساتھ، کچھ اس کی خدمت کریں، یعنی مالی طور پر بھی خدمت کرنا ایک جدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنی جسمانی طور پر بھی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، یعنی جانور کا
ٹائم دے
کریں، تو اس سے ایک بار فرق پڑتا ہے. یہ جانور جتنا بھی مہنگا لایا جائے، یہ جانور جو اسی ٹائم لائے باہر ہی اس کو ذبح کروائے، پھر یہ ایک وہ دلی کیفیت وہ پیدا نہیں ہوتی اس
میں.
اور اس کی بنسبت عام کوئی گھر میں اگر پہلے سے ہی موجود ہے اور وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا ایک ممبر بنا ہوا ہے، گھر کا ایک فرد بن گیا ہے، اس نے اتنے دن وہاں گزارے ہیں، تو ایک اور محبت والی کیفیت.
اچھا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سال سال بھر پہلے سے بھی معین کر لیتے ہیں کہ اس کو قربان کرنا ہے تو پھر اس کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس کو معین کر لیا، ہو سکتا ہے دو سال پہلے کوئی معین کر لے کہ دو سال بعد اس کو قربان کرنا ہے، تو کیا اب سے اس کا دودھ وغیرہ وہ نہیں نکال سکیں گے، اس پہ جو سواری ہے وہ منع ہو جائے گی، اب سے اس سے نفع لینا منع ہو جائے گا، یا کوئی دن ہے کہ اتنے دن پہلے سے منع ہوگا؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جانور آپ قربانی کی نیت سے خریدیں تو یہ تو آپ چاہے کتنا عرصہ ہی پہلے خریدیں اس کے قربانی والے ہی احکام.
اچھا
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے.
قرآن میں بھی کہیں کہا گیا ہے، قرآن میں ہے کہ قربانی کرو؟
جیسے آیت مبارکہ سورہ کوثر مشہور جو ہے انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو، تو اس سے بھی قربانی کا علماء نے،
یہ تو حضور سے کہا جا رہا ہے نا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یا بعض جگہوں پر قرآن کریم میں جو اس وقت جو مخاطب تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے، لیکن وہ خطاب ہمیشہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، پہلے کے لوگوں کی قربانی تو پتہ چل جاتا تھا کہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، جو آپ نے واقعہ تفصیل سے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی تھی، پہلے آسمان سے آگ اترتی تھی اور جو بھی قربانی ہوتی چاہے جانور یا دوسری چیزیں انہیں لے جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب کیسے پتہ چلے قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب بھی کوئی ایسا پیرامیٹر ہے؟
دیکھیے، قربانی کی جو وہ علامات ایک ہیں کہ سامنے سب کو پتہ چل جائے، جس کی نہ قبول ہو رد ہو جائے،
ہاں
تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا،
آزمائش بھی ہے،
آزمائش والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل آپ کے صدقے اس امت کے لیے یہ چیز نہیں رکھی گئی نا، کہ ان کو عدم قبولیت کے اوپر بھی جو رنج ہو، جو افسوس ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، یعنی سب کے سامنے عام اس کو نہیں کیا گیا،
عیب بھی نہیں
ظاہر نہیں کیا گیا۔ جی ہاں،
عیب بھی نہیں کھلتا۔
جی ہاں، تو قربانی کیسے قبول ہو؟ حدیث پاک میں واضح طور پر ان کو ارشاد فرمایا گیا کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ ٹھیک ہے، کئی ایسی علامات ہوتی ہیں چیز کی کہ آدمی مال تو خرچ کر رہا ہے، ایک ہے تنگ دلی سے، ایک ہے خوش دلی سے دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے یا کسی کو بھی آدمی کو پکڑ لیا، ابھی مسجد بن رہی ہے، مجھے آپ سے لے کے جانے پیسے، اب دے بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ یار یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، مجھے اس کو کچھ نہ کچھ دینے پڑیں گے، اس کو ٹالنا پڑے گا۔ تو یہاں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا بہت اہم اور ضروری ہے، یعنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی دینا ہے، تنگ دلی والا معاملہ نہ ہو، خوش دلی والا معاملہ۔
اچھا،
تو جتنا اس کے اندر رضائے الہی شامل ہوگی، جتنا اس کے اندر اخلاص شامل ہوگا، جتنی اس کے اندر محبت ہوگی، جتنا اپنے اوپر تنگ نہیں بلکہ بوجھ بھی نہ سمجھے، اس کو ایک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اور اپنی یہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی نہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اور میں اللہ کے ہی دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو اس کو جو تمہیں پسند ہے۔ مال آدمی کو محبوب ترین ہے، جانور ہم قربان کرتے ہیں، جانور بھی یہ ہمارا مال ہے۔ قرآن میں اس کو تمہارا جمال بھی کہا گیا ہے، تم اس کو جب رات کو چرا کر واپسی لاتے ہو، حین ترحون وحین تسرحون، جہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کو شام کو واپسی لاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک فخر ہوتا ہے۔ آج کسی کے اگر دروازے پر کوئی وی آئی پی قسم کی گاڑی کھڑی ہو، اس کا دروازہ کھلتا ہو، صبح نکلتی ہو گاڑی اور شام کو اندر آتی ہو، تو اس کا ایک انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے میں یہ سواریاں، یہ جانور، یہ اس طرح کی یہ چیزیں، یہ آدمی کا فخر ہوتا تھا۔ جب ان کو چرانے کے لیے میدانوں کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو پورے پورے میدان ایک آدمی کی ملکیت سے بھر جاتے تھے، تو اس کا فخر سے سر بلند ہوتا تھا کہ یہ میرا مال ہے،
سٹیٹس سمبل ہوتا تھا۔
اس کو قرآن نے یہ فرمایا، یہ جانور تمہارا فخر بھی، تمہارا جمال بھی، جمال زینت، یہ سب چیزیں انہیں فرمایا۔ جی ہاں، یعنی اس کے ہم فوائد الگ اٹھاتے ہیں، اس سے ہم سفر کرتے ہیں، اپنا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک طرح کا یہ فخر بھی عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔
اچھا، سیکریفائس، قربانی تو آپ نے کرنی ہے، قربان وہ ہو جاتا ہے، ذبح وہ ہوتا ہے، قربانی آپ کی ہوتی ہے، تو کیسی قربانی ہے
یہ؟ اس جانور کی بھی قسمت اور مقدر ہے، کٹ تو روزانہ اتنے جانور رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہوئی نا،
تو قربانی اس کی اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے۔
آپ کی قربانی کیسے؟
ہماری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ملکیت دنیا میں ہمیں عطا فرمائی تھی اس کی، تو ہم سب کچھ، زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن احکامات کس اعتبار سے ہیں؟ وہ ظاہراً اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کی ملکیت، ہم اگر اس سے چاہتے تو دنیاوی کوئی اور فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہم نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یہ انسان کی قربانی ہے، یعنی اس مسلمان کی ہی قربانی ہے۔ تو جانور کے اعتبار سے جانور آپ دیکھیں نا کون سا دن ایسا ہے کہ جانور ذبح نہ ہوتے ہوں. اگرچہ
روزانہ لاکھوں قربان
منڈیوں میں اگرچہ مارکیٹوں میں مخصوص کچھ ایام ہوتے ہیں کہ ایک دو دن وہ گوشت نہیں بکتا یا اس دن، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جانور ذبح ہی نہ ہوتے ہوں. جانور مارکیٹ میں یا گھروں میں گوشت ہی نہیں کھایا جا رہا، وہ دو دن دکانوں سے گوشت نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہے.
ہوٹل پہ گوشت کی چھٹی، ایسا نہیں.
تو لاکھ جانور، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو جانور اللہ کی راہ پہ قربان ہوتا ہے حلال جانور، اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ لاکھوں لاکھ روزانہ کی بیس پہ وہ ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں لاکھ کے ان کے ریوڑ جو ہیں وہ گویا کہ زمانے
میں اللہ نے ایسی
اتنی نسل اس کے اندر وہ برکت رکھی. اور دوسرے جانوروں کو ہم دیکھیں جو حرام جانور ہیں، وہ نہ ان کا کوئی مصرف ہے نہ ان کے کوئی اس طریقے سے، لیکن اس کے باوجود ان کی پیدائش کے اندر
مصرف نہیں ہے نا، اور تو مصرف ہے
نہیں اس حوالے سے، مطلب کئیوں کی. آپ ایک مثال کے طور پر اگر آپ کتیا کی نسل دیکھ لیں،
ٹھیک ہے،
کس طرح، حالانکہ ایک ایک جو پیدائش ان کی نا، تو اس میں آٹھ بچے، دس بچے، چھ بچے یہ ہوتے ہیں. بکری عام طور پر ایک بچہ، ایک دو نارمل طریقے سے، یعنی یہی انداز ہوتا ہے. یہی بھینس کا معاملہ ہے، یہی گائے کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس مال کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ ریوڑ کے ریوڑ ہمیں نظر.
اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ مال کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک محبت بھی تو پیدا ہو جاتی ہے نا جانور کے ساتھ کچھ دن گزارے اور ایک ریلیشن بن جاتا ہے اور ایک پیار محبت کا ایک تعلق ہو جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو جانور ہیں حلال جانور، یہ بڑے شریف قسم کے ہوتے ہیں عام طور پہ، بعض تو ٹیڑے بھی آ جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، گھل مل جاتے ہیں. پھر جب چھری چلتی ہے تو دل پہ بھی تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے، نرم دل لوگ جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں. بچے بھی عام طور پہ اس کو مطلب قربانی کا بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے
جی
کوئی چلا گیا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی بھی شہروں میں بھی، یعنی گاؤں دیہاتوں میں تو ایسا معاملہ ہے کہ لوگ پانچ پانچ چار چار مہینے بلکہ سال پہلے ہی تعین کر لیتے ہیں کہ یہ قربانی کا ہمارا،
پھر اس سے الگ
پورا سال ان سے اس جانور سے انسیت ہے. اب جو قربانی کے لیے متعین کیا نا، تو وہ پھر اس سے کوئی کام نہیں کرواتے،
کراتے
اس سے بوجھ نہیں لاتے، اس سے کوئی اور نہیں، اس کی عزت اکرام، اس سے سب چیزیں شامل ہو جاتی. اچھا شہروں میں باوجود اس کے کہ اسباب کی قلت ہے، باوجود اس کے کہ جگہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بہرحال اور بچوں کی بھی ایک انسیت محبت والی معاملہ
ابھی تو اس کے نظارے عام.
اگر باپ کوئی سست بھی ہو رہا ہو تو بچے اس کے پیچھے لگ لگ کے بھی لے کے آؤ، کب لے کے آؤ گے.
آپ کے مدنی منے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے.
بالکل ایسا ہی ہے،
لے لیا آپ نے.
میں مجھے آج بھی مغرب سے لے کر عشاء تک انہوں نے منڈی میں گھمایا.
کیا ہوا، ملا کے تصل لیا آپ نے؟
ابھی ایک اور کے ذمے لگا کے آئے.
اچھا اچھا اچھا، تو یہ بھی بچے پیچھے پڑتے تو عموماً یہ بندہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ آپ کے جیسا مصروف آدمی خاص کر بہت لیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو بندہ عید کے دن ہی قربانی کے جانور لے رہا ہے اور اسی دن، بعض تو میں نے راشد بھائی ایسے بھی دیکھے کہ وہی عید کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور گاڑی سے اتارتے باہر کسائی کھڑا ہوتا ہے قصاب، اور وہ ہاتھوں ہاتھ قربانی بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے کی قربانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے قربانی تو ہو ہی جائے گی اس کی، اس میں قربانی میں تو کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. اور باقی اس میں ظاہر ہے مختلف طرح کے لوگوں کے طبیعتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں. ہم ترغیب ضرور دیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایک دو دن اس کے ساتھ ایسے گزاریں، دو چار دن ہفتہ گزار لیں اس کے ساتھ، کچھ اس کی خدمت کریں. یعنی مالی طور پر بھی خدمت کرنا ایک جدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنی جسمانی طور پر بھی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، یعنی جانور کا
ٹائم دے کریں،
تو اس سے ایک بار فرق پڑتا ہے. یہ جانور جتنا بھی مہنگا لایا جائے، یہ جانور جو اسی ٹائم لائے باہر ہی اس کو ذبح کروائے، پھر یہ ایک وہ دلی کیفیت وہ پیدا نہیں ہوتی اس
میں.
اور اس کی بنسبت عام کوئی گھر میں اگر پہلے سے ہی موجود ہے اور وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے گھر کا ایک ممبر بنا ہوا ہے، گھر کا ایک فرد بن گیا ہے، اس نے اتنے دن وہاں گزارے ہیں، تو ایک اور محبت والی کیفیت.
اچھا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سال سال بھر پہلے سے بھی معین کر لیتے ہیں کہ اس کو قربان کرنا ہے، تو پھر اس کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس کو معین کر لیا، ہو سکتا ہے دو سال پہلے کوئی معین کر لے کہ دو سال بعد اس کو قربان کرنا ہے، تو کیا اب سے اس کا دودھ وغیرہ وہ نہیں نکال سکیں گے؟ اس پہ جو سواری ہے وہ منع ہو جائے گی، اب سے اس سے نفع لینا منع ہو جائے گا، یا کوئی دن ہے کہ اتنے دن پہلے سے منع ہوگا؟
لیکن دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جانور آپ قربانی کی نیت سے خریدیں، تو یہ تو آپ چاہے کتنا عرصہ ہی پہرے خریدیں اس کے قربانی والے ہی احکام.
اچھا
اور ایک یہ ہے کہ گھر میں پلا بڑھا جو ہے جانور ہے یا خریدا کسی اور نیت سے بعد میں یہ نیت کر لی، یا گھر میں ہی جانور تھا اس نے بچہ دیا اس پہ یہ نیت کر لی کہ اب اس کو جو ہے قربان کریں گے، تو اب اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، وہ منع نہیں ہے.
اچھا.
وہ نفع اٹھایا جا سکتا ہے اس کو، اگرچہ لوگ نہیں کرتے کہ بھئی اس کو استعمال میں نہیں لاتے، لیکن اگر کریں یا اس کا دودھ وغیرہ پئیں تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، سلسلہ جاری ہے مدنی چینل کے ناظرین، قربانی ضرور کیجئے، یہ ایک ترغیب بھی ہے اور ہمارا موضوع بھی ہے. علی بھائی کیا فرمائیں گے، قربانی ضرور کرنی بھی ہے اور کس انداز سے کریں، کیا آپ کے مدنی پھول ہیں اس حوالے سے؟
مفتیان کرام جو فرما رہے تھے نا یہ کہ قربانی کے بارے میں کہ اس کی کس کے واجب ہے کیا ہے، یہ باقی معاشرے میں دیکھا ہے کہ یہ کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خوش دلی کے معاملے میں، خیر نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، تین تین چار چار پانچ پانچ جانور، لگتا ہے ایسا کہ ان کی فیملی ممبرس بھی اتنے نہیں ہیں جتنی قربانیاں ہیں، بالفرض پانچ گائے کاٹی، گھر میں چھ افراد بھی ہیں تو کتنوں پر واجب ہوگی؟ اور بعض ایسے بھی دیکھیں کہ جب ان کو کہا بھی جاتا ہے، ظاہر بات ہے سمجھائیں گے ہم، مفتی صاحب سے میرا تھا یہ سوال کرنے کا بھی، کہ بعض کو کہتے ہیں تو بولے یار بس ٹھیک ہے نا، کٹ رہی ہے، ہو رہا ہے اور نہیں ہم پر نہیں ہے یہ، تو مفتی صاحب ایسوں کے بارے میں مقصد کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے حد تک ہم ان کو عرض کریں گے کہ بھائی قربانی ہے اور یوں کریں، یا دارالافتار سنت سے یا مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ قربانی، تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں نا، یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جس سے ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ قربانی ہم پر بھی ہے،
مزاج کی نزاکت بھی بعض لوگوں کی ہوتی ہے، وہ
مزاج تو اپنی جگہ، جس طرح فرما رہے تھے نا کہ بعض لوگوں نے جانور لیا وہیں کٹوا دیا، چلی اس نے کی تو صحیح، بعض لوگوں کو برسا برس سے دیکھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، گاڑیاں ہیں سب کچھ ہے، رہن سہن سے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے لیے گائے یا بکرا 40-50 ہزار لاکھ سوالہ کوئی ایشو نہیں ہے،
صحیح،
لیکن سمجھتے ایسے کہ شاید یہ کوئی بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں یا ان کا کام ہے یہ، بس ہمارا نہیں ہے،
صحیح فرما رہے ہیں، تو یہ طبیعت میں ہونی چاہیے یہ چیز،
یہ مفتی صاحب بتائیں گے.
دیکھیں حدیث پاک میں تو ایسے شخص سے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، وہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت پائے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ گویا کہ عیدگاہ کی نماز میں بھی شریک نہ ہو،
اس کو دور کر دیا گیا،
اس کو دور کیا جا رہا ہے اپنے، اور یہی قربانی کرنے کو یہ فرمایا گیا کہ یہ قربانی اس کے لیے یہ جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی یہ قربانی. تو آدمی جب اس کی فضیلت پر نظر رکھے اور نہ کرنے کی جو مذمت اور وعید بیان کی گئی وہ جب دونوں چیزیں ہوں، پھر سب سے بیسک بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جائے وہاں پھر اپنی عقل کے عمل دخل، عقل کے معاملات اس کو ہم پیچھے رکھیں گے اور شریعت مطہرہ کے احکامات وہاں مقدم ہیں.
ٹھیک ہے،
تو کئی ایسے معاملات ہیں، ورنہ اگر یہی آدمی سوچے اور کہے کہ یار ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک ہی وقت میں پانچوں پڑھ لی جائیں تو ہمارا کئی ٹائم ایسا جو ایڈجسٹ ہو جائے گا، کئی ہمارے کام کاج اور ہیں، لیکن ہمیں شریعت مطہرہ نے پانچ وقت کے مختلف اوقات دیے ہیں، دن بھر کا آدمی تھکا ہوا ہے، عشاء کی نماز اس کو پڑھنی ہے تو 17 رکھتے ہیں، چلے نوافل اگر وہ ترک کر کے پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس کو یہ 12-14 رکھتے ہیں پڑھنی ہوگی، لیکن فجر میں عمومی طور پہ ایک آدمی نے عشاء پڑھی اور سو گیا، فجر کی نماز کے لوٹا تو 4 رکھتے ہیں اس کو،
حالانکہ فریش ہے،
حالانکہ اس وقت اگر اس سے کام لیا جائے، اس نے سارا دن کام کرنا ہے، ویسے بھی کرنا ہے، صبح اٹھ گیا تو اب سارا دن کرے گا کام، لیکن شریعت نے اس کو 4 رکھ دیں، کہیں 4 رکعت پڑھو، اور رات کو اس کو 17 رکعت ہیں اس کو اس اعتبار سے. تو ان تمام تر چیزوں کے اندر ہماری عقل کا دخل نہیں ہے، یہاں یہ ہے اسلام کا معنی یہی ہے، مسلمان کہتے یہی ہیں کہ وہ سر تسلیم خم ہو جائے، اطاعت الہی اس طرح بجا لائے کہ اب عقل کے ان گھوڑوں کو نہ دوڑائے اور اس احکام شریعہ سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کرے.
قربانی کرنے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، قربانی کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟
جی یہ جو رکن شورا نے سوال کیا کہ لوگ پسو پیش سے کام لیتے ہیں، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اصل میں مال سے محبت ہوتی ہے اور بظاہر مال قربان ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جانور خریدا ہے تو اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہا ہے، تو انسان کو مال کی محبت کی وجہ سے اس معاملے میں تھوڑا وہ فیل ہوتا ہے، لیکن انسان کو دیکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے اس کا دنیاوی فائدہ تو ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، قربانی کا واجب ادا ہو گیا، اب اس کے جو بھی منافع ہیں، اس کی کھال ہے، اس کا گوشت ہے، اس کے دیگر اجزاء ہیں جو مسلمانوں اور انسانوں کے نفع کے لیے ہیں تو اس کو کھانے کی اجازت ہے نہیں. پچھلی امتوں میں دیکھیں تو قربانی کی، جانور ذبح کیا، اب وہ اگر قبول ہوا ہے تو اس کو آگ جلا دے گی، لیکن اس امت پر یہ شفقت ہے کہ جانور ذبح ہو گیا، اب جانور کے تمام اجزاء سے بندہ نفع پاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو مال خرچ کیا وہ واپس آ گیا گوشت کی صورت میں اور اس کے دیگر اجزاء کی صورت میں. دوسرا یہ کہ اس کے آخرت کے اخروی اور دینی اگر فوائد دیکھے جائیں تو پھر انسان دنیاوی چند ہزار اور چند روپوں کو حیثیت نہیں دے گا. یہ قربانی کا جانور کیا ہے؟ الجامع الصغیر کی روایت ہے, علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث پاک ذکر کی کہ استفریحو دحایاکم, استفریحو جو باب استفال سے ہے اور باب استفال کا ایک خاصہ ہے طلب ماخذ, کسی چیز کو طلب کرنا. تو استفریحو کا عربی ڈکشنری میں معنی بنتا ہے کسی چیز کو عمدہ طلب کرنا, قیمتی طلب کرنا. تو اب اس کا ترجمہ ہوگا استفریحو دحایاکم, اپنی قربانی کے جانور عمدہ قیمت والے تلاش کرو. اور علامہ عبدالرؤف منابی رحمت اللہ تعالی نے الجامع الصغیر کی شرح فیض القدیر میں اس تفریحو کی جو تعبیر کی ہے, جو تشریح کی ہے, وہ کی ہے اس تکریمو سے. اور اس تکریمو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عمدہ اور اعلیٰ انداز میں طلب کرنا. تو شریعت ہمیں یہ مزاج دے رہی ہے کہ جانور لینا ہے قربانی کا تو عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. یہ نہ ہو کہ بھئی ایک بکری سے بھی واجب ادا ہو سکتا ہے تو بڑا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ ہم دنیاوی خواہشات دیکھتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف نظر ہوتی ہے, گاڑی لینی ہے سب سے اعلیٰ, موبائل لینا ہے سب سے اعلیٰ, گھر لینا ہے سب سے اعلیٰ. لیکن جہاں رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بکری سے کام چل سکتا ہے تو گائے کیوں لیں. تو سرکار نے فرمایا اس تفریح دہایاکم, اپنی قربانی کے جانور عمدہ سے عمدہ اور قیمتی تلاش کرو. وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ فإنها متاعکم علی الصراط, کیونکہ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے. یعنی اس دن جب کوئی کام نہ آئے گا, بندے کا نیک عمل ہوگا, اللہ کی رحمت ہوگی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی, اور اس کے علاوہ کوئی سگا رشتہ دار بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے گا, تو یہ قربانی کا جانور جو ہے اس دن کام آئے گا. علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی وجہ بیان کی. یہ جو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو, فربا ہو, خوبصورت ہو, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو پل صراط کی سواری کرا دیا گیا؟ علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اچھے سے اچھا جانور ہو, چست ہو, خوبصورت ہو, کہ جانور جتنا چست ہوگا تو قیامت کے دن پل صراط پر وہ اتنی نشاط اور اتنی صورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ پار کروائے گا اور بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. اشفاق بھائی, قربانی جو ہے دین کی بعض عبادات ایسی ہیں کہ عبادت کی اب یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا, جیسے تہجد پڑی ہے خلوت میں جو عبادت کی ہے جلوت میں اس کا ذکر نہ کیا جائے. لیکن دین کی بعض عبادات وہ ہیں, بعض احکامات وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم دیا گیا, جن کو شاعر دین کہا جاتا ہے, جن سے دین کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. تو قربانی جو ہے وہ شاعر دین میں سے ہے. اور سورہ حج میں بھی جو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قربانی کا جانور, اور قربانی کے جانور کو فربا کرنا, یعنی اس کو طاقتور کرنا, اس کو فروا کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف میں کتاب العیدین میں ایک باب قائم کیا, چیپٹر باب النحری والذبح یوم النحری بالمصلی, باب اس بارے میں کہ اپنے قربانی کے جانور کو قربانی والے دن عید کے دن عید گاہ میں ذبح کرنا. یعنی پہلے دور میں ہوتا تھا کہ مساجد سے ہٹ کر ایک خالی گراؤنڈ ہوتا ہے, عید گاہ میں نماز ادا کی جاتی تھی عید کی. اب بھی یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر, تاکہ جتنا کراؤڈ زیادہ ہوگا اسلام کی شان و شوکت کا اتنا اظہار ہوگا. تو اب حدیث پاک میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید گاہ میں سب کے سامنے اپنی قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح فرماتے تھے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو دین کا جو شان و شوکت ہے وہ سب پر ظاہر ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ حدیث پاک ذکر کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عید گاہ میں اپنے جانور کو نہر فرماتے یا قربان فرماتے. اب جو راوی حدیث ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا عمل علامہ عینی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ الکاری میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی, آپ بیمار تھے, تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میرے جانور کو لے جاؤ اور عید گاہ میں اس کو ذبح کرو, سب کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے. اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدتے, اب ہمارے ہاں بھی جب قربانی کا جانور آتا ہے اور اگر اس کو سیر کروائی جاتی ہے یا اس کو دروازے کے سامنے باندھا جاتا ہے, اچھا عمل ہے, اس کو ظاہر کیا جائے, بعض لوگوں کے دل میں وسوسہ آتا ہے یا بدگمانی جنم لیتی کہ یار یہ سب کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دین کو یہ مطلوب ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل علامہ عینی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدتے تو اپنے غلام سے کہتے کہ اسے بازار میں لے جاؤ اور یہ کہو کہ ہاذہ ادحیۃ ابن عمر, یہ ابن عمر کی قربانی کا جانور ہے تو ہمیں خوش دلی سے بھی کرنا ہے، اچھے سے اچھا جانور بھی لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنی طاقت اور حیثیت مجھے عطا کی ہے کہ میں رب کی عطا سے، رب کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں.
ماشاءاللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانیاں فرمائیں، اور کس کس جانور کی قربانی کی کچھ اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟
جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مینڈا ذبح فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ گائے کے اندر، بڑے جانور کے اندر ازواج مطہرات کے حصے متعین فرمائے،
یہ اس کی قربانی بھی ثابت ہے.
جی جی.
اور اونٹوں کا بھی مشہور واقعہ،
اونٹوں کے تو
وہ جو 100 اونٹ،
جی ہاں، خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے غالباً 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیے تھے، اور انداز یہ تھا کہ ہر اونٹ آگے ہو کر نہر اور ان پر آپ
ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں.
جی ہاں،
ماشاء اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان جانوروں کی قربانی کی. یہ بھیڑ اور دمبے میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے، یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جی کفیل بھائی،
یعنی قربانی کے جواز کے اعتبار سے تو دونوں کی قربانی جو ہے وہ درست ہے،
وہی 6 ماہ والا سلسلہ ہے.
جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈا جو ہے وہ بھی چتکبرا مینڈا، کے سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، اور سینگ کا بھی تذکرہ ہے کہ سینگ والا ہو اور
دیکھتا ہو سیاہی میں،
سیاہی میں دیکھتا بھی ہو، اور خصی جانور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ذبح کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو افضل یہ ہے، جسے علماء نے ذکر بھی فرمایا، کہ جو قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کی جائے تو کوشش کریں کہ ایسا جانور جو ہے وہ مینڈا لیں کہ وہ سیاہی میں چلتا ہو، سینگ والا بھی ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، اور خصی ہو. تو یہ
آپ ایک طرف فرماتے ہیں قیمتی جانور، اب کے دور میں دیکھا جائے تو قیمتی جانور یہ نہیں کہلاتا، اس کے بہت سب سے سستا جانور شاید یہی ہوگا، اور ایک طرف دیکھا جائے تو گوشتی جانور بہت بڑے بڑے.
گوشت بھی عموماً شہروں میں تو دیکھا گیا ہے،
نہیں کھاتے
وہ،
رغبت سے نہیں کھاتے.
رغبت.
اب کیا افضلیت کے لیے کیا حکم دیں گے مفتی صاحب؟
دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے وہ تو ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے وہ افضل ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے اعتبار سے کہ حضور نے مینڈا کیا اس لیے میں مینڈا کرتا ہوں، تو یہ یقیناً جو ہے وہ افضل ہے. ہاں، اوور آل اگر دیکھا جائے تو فرمایا کہ قیمت اگر برابر ہو، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا گوشت جو ہے وہ زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف جو ہے وہ بکرا یا بکری کرنی ہے، دوسری طرف جانور کے اندر حصہ لینا ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ہیں، تو اب قیمت برابر ہے دونوں کی، تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اگر تو قیمت میں فرق ہو تو اعلیٰ قربانی قیمت کے جو اعتبار سے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کی افضلیت ہے. اور اگر قیمت میں برابر ہیں تو فرمایا جس کی گوشت کی مقدار زیادہ ہو.
اچھا،
کہ اگر بکرے میں مثال کے طور پہ جناب 10 کلو نکل رہا ہے اور حصے کے اندر جو ہے وہ 12 کلو مل رہا ہے، تو وہ 12 کلو افضل ہوگا. اور فرمایا کہ اگر جو ہے وہ مقدار کے اندر بھی جو ہے وہ برابر ہوں، تو پھر جس کا گوشت اعلیٰ ہو،
صحیح،
عمدہ ہو، تو اس اعتبار سے یقیناً جو ہے وہ گائے کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ عمدہ ہے، تو پھر وہ افضل ہو.
ماشاء اللہ. اچھا، خصی جانور کی بھی بات ہوئی، بعض لوگ سمجھتے ہیں جانور کو خصی کرتے ہیں تو یہ تو عیب ہے، تو یہ تو عیب دار کرنا ہوا، پھر کیسے اس کی قربانی ہوگی؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور کی قربانی کی، تو جس کی آپ قربانی کریں تو اس کے تو جواز کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا،
خود ہی دلیل ہے.
تو سب سے بڑی دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی، لہٰذا یہ جائز ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ شریعت مطہرہ میں جو عیب کی اقسام بیان کی گئیں، تو فرمایا عیب وہ کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے تاجروں کی نگاہ کے اندر. عمومی طور پر خرید و فروخت کے باب کے اندر جہاں بھی عیب کی بات کرتے ہیں وہاں یہی بات کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خصی جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی، یعنی یہ عیب شمار نہیں ہوتا، بلکہ خصی جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں جو ہے وہ گوشت اچھا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، عمدہ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ عیب نہیں ہے، تاجروں کے نزدیک بھی ایک عیب نہیں ہے، شریعت کے نزدیک بھی عیب نہیں ہے، کہ یہ ان اعضاء میں سے نہیں ہے کہ جو اعضاء مقصود ہیں، اسی لیے اس کا کھانا بھی جو ہے وہ کپورے وغیرہ کا جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اسے ناجائز قرار دیا گیا. تو لہٰذا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کے جانور میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، بلکہ افضلیت ہے. یہاں پہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے خصی کروایا، خصی جانور ہے، اور ایک یہ کہ پیدائشی طور پر ہی کسی کے اندر یہ ہے، یا ایک جو ہے وہ کپورا ہے ایک نہیں ہے، تو کیا قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ان ساری صورتوں کے اندر بھی قربانی جائز ہوگی.
سب میں مسئلہ یکساں ہے.
جی، سب میں مسئلہ.
غیر خصی جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی؟
جی بالکل غیر خصی جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی
سر. اچھا
وہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال قربانی اس کی بھی ہو جائے گی.
کچھ کالز لیتے ہیں.
میرا نام محمد طیب ویسی مدینت الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. مبارک درسوں میں سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کی پوچھل کٹی ہوئی ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو جو ہے آپ نے دیکھی اور اس جانور کی دم کتنی کٹی ہوئی تھی, اس کی قربانی ہو جائے؟
یہ تو کافی زیادہ بلکہ تہائی بچی ہوئی ہے یہ. یعنی جو جانور کی جی
اکثر حصہ ساکت,
اکثر حصہ اس کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے
تو اس کے لیے یعنی تہائی
اصول اور تہائی ہے
ایک تہائی.
تہائی کیا ہوتا ہے؟
ون تھرڈ.
دم کے
ون تھرڈ
تین حصے کریں تو جو تیسرا ہوگا ون تھرڈ.
کیسے تین حصے کیسے ہوتے ہیں؟
تین حصے
پیمائش کریں گے قربانی کے بعد ہی ہوتا ہے ذبح کے بعد.
نہیں یعنی پہلے آپ اسے ناپ لیں.
ٹھیک ہے ویلفرز یہ ہے. ٹھیک ہے اب اس کے ہم نے تین حصے
اندازہ کر لیں.
ایک حصہ یہ ہو گیا دوسرا یہاں یہ.
ٹھیک ہے
اب یہ تیسرا حصہ
33%
تھرڈ کسی کی دم یعنی کٹی. یہی کان کا بھی مسئلہ ہے نا.
اچھا
جانوروں کے کان بھی بعض وقت نیچے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض وقت کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض وقت چیر لگا ہوتا ہے یا سوراخ ہوتا ہے. وہ اگرچہ چیر والا اس قربانی کے لیے جو معنی ہے اس کے اندر نہیں آئے گا, لیکن اصول اصل تو یہی ہے کہ قربانی میں جو جانور کیا جا رہا ہے نا وہ اس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو, یعنی چھوٹا بھی عیب نہ ہو.
صحیح.
یہ پسندیدہ محبوب ترین تو یہ ہے.
چھوٹا عیب ہو تو
یعنی کوئی چھوٹا جس کو شریعت مطہرہ نے بعض عیبوں کی یعنی رخصت دی کہ اتنا ہے تو چل جائے گا, لیکن اصل یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو. یہ زیادہ پسندیدہ بہتر ہے.
تھوڑا بہت زخم لگ گیا پاؤں پہ
بہت
کمر پہ.
زخم کا والا تو اس طور پر عیب بھی شمار نہیں کیا جاتا.
اچھا
کہ جو کوئی رگڑ آ گئی یا کچھ
سفر وغیرہ میں ہو جاتا ہے.
ظاہر ہے یہ جانور آپ جو بھی جتنے بھی آتے ہیں تقریباً گاڑیوں میں اس طرح تو کوئی نہ کوئی رگڑ آ جاتی, یہ عیوب کے اندر نہیں.
اچھا
لیکن جیسے یہ کان ہے, اب کان نیچے سے کچھ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے
یا سوراخ ہے
جی, تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک تہائی اس کا ختم ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس کی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے
اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہے تو جن میں کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا بھی عیب نہ ہو, لیکن جہاں ممانعت ہو جائے گی کہ اتنے عیب سے قربانی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہ قربانی کیا جا سکتا.
اگلی کال
کی بول رہا ہوں. اپنے صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص افریقن کنٹری میں رہتا ہے ان کی نام کی قربانی یہاں میں کرنی ہو تو دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اگر وہ قربانی کرے تو کوئی اسلامی بھائی ایسا بھی بول رہے ہیں کہ بھائی وہاں جو افریقن کنٹری میں عید کا ٹائم شروع تو ہے تو وہاں بھی سورج طلوع ہو جانا چاہیے اور یہاں بھی طلوع ہو جانا چاہیے, تو اصل مسئلہ کیا ہے آپ وہ ارشاد فرما دے. اور ماشاء اللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. اشفاق بھائی آپ بھی کوئی کلام سنائیں
تو انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے لیے بیٹھے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ساؤتھ افریقہ ہم سے تقریباً چار گھنٹے علی بھائی پیچھے,
تقریباً چار گھنٹے کا,
چار گھنٹے کا فرق ہے. اب یہاں پہلے دن کسی کو قربانی کرنی ہے اور قربانی کا ٹائم جیسے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے عام طور پہ یا سات بجے کے قریب بھی تو ہو جاتی ہے, تو افریقہ میں کسی کی قربانی یہاں ہو رہی ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے؟
ان ممالک میں عمومی طور پر تو چاند ایک دن پہلے کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ہی وہاں عید ہو جاتی ہے, تو ہمارے ہاں اگر پہلے دن کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے
لیکن جیسا کہ اس دفعہ مجھے بتایا گیا کہ برطانیہ وغیرہ کے اندر اور پاکستان میں عید سیم ڈے جو ہے, تو اب وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے ہاں جلدی جو ہے وہ ہو جائے گی صبح اور وہاں جو ہے وہ لیٹ ہوگی تو کیا کیا جائے گا. تو جب تک وہاں صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہاں والے کا جانور یہاں ذبح نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے شاید طلوع آفتاب کہا, طلوع آفتاب نہیں بلکہ اصل جو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے.
فجر کی نماز کا وقت لگتے
فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے قربانی کا, ہاں شہروں کے اندر نماز عید کے بعد جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر نماز عید ہو گئی جی, یہاں پر نماز عید ہو گئی تو اب وہاں پر کم از کم جو ہے وہ صبح صادق ہو جائے تو وہاں والے کی قربانی یہاں پر ہو سکتی.
ٹھیک ہے
عید کی نماز کسی ایک جگہ ہو جائے اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور گاؤں دیہاتوں میں یہ بھی شرط نہیں ہے وہاں, چونکہ عید کا سلسلہ نہیں ہوتا,
یہ بھی نماز نہیں ہوتی
نماز جی ہاں,
تو کئی گاؤں میں پڑھتے ہوں گے.
اب یہ فرمایا کہ جو کرنا چاہے قربانی اپنی جلدی کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی قربان بھیج دے گاؤں میں کسی میں کہ اس کی قربانی اس کی طرف سے اگر جلدی کروانا.
گاؤں دیہات میں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہو جائے گی؟ اب تو گاؤں بھی شہر جیسے ہو گئے.
دیکھیں اس میں امام ابو یوسف کے کال کے مطابق ایسے گاؤں کے جن میں کے اندر اتنے لوگ رہتے ہوں جن پر جمعہ یا عید وغیرہ واجب ہوتی اور وہ وہاں کی شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں تو وہ ان کے لیے کم پڑ جائے, تو ایسے گاؤں کے لیے روایت نادرہ کے تحت اس کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے, یعنی جہاں ہو رہے تو اس روایت کے مطابق
کو بھی عید پڑھنے دیجیے. ٹھیک ہے, کچھ کالز دے دو.
سر میں عبد الوہاب انصاری بات کر رہا ہوں مہر سے. یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو روزے حج کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ پہلے تاریخ سے شروعات کرنی پڑتی ہے ان کی یا آخری نو یا دس کا روزہ رکھنا پڑتا ہے یا پورے دس رکھنے پڑتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ جو حج کے مہینے کے یہ روزے رکھے جا رہے ہیں تو یہ پہلی تاریخ سے ہی شروع کرنا تھا یا نو دس کا رکھنا تھا؟
دیکھیں
نو اور دس کا, دس کا تو روزہ ہی نہیں ہے, دس عید ہے, دس وہ نو اور دس کا محرم کے اندر عموماً رکھا جاتا ہے, دس گیارہ کا یا نو اور دس کا. تو یہ ابتدائی جو دس دن یہ فضیلت والے ہیں اور ان کے چونکہ ہر ہر روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا, تو اگر آپ نہیں رکھ سکے ہیں شروع سے آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو ایک خاص الخاص روزہ جو نو ذی الحج کا ہے اس کی بہت فضیلت ہے, جس کو یوم عرفہ کہا گیا ہے. دیکھیں یوم عرفہ کی جو حدیث طیبہ کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل تفصیل بیان کی گئی, تو اس سے مراد ذی الحجہ کی نو تاریخ. تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں جس مقام پہ آپ رہتے ہیں اس اعتبار سے جو نو تاریخ ہوگی وہ ہوگی یوم عرفہ, اس کی وہ فضیلت ہے. تو ہمارے ہاں جیسے منگل کا دن یہ ہوگا نو ذی الحج, اور اسی دن سے تکبیرات تشریق کا بھی سلسلہ شروع ہوگا.
اگلی کال.
حضور یہ بتا دیں کہ گائے میں سات حصے ٹلتے ہیں, اگر اس میں دو یا تین حصے رہ جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ مثلا پانچ حصے ڈل گئے ہیں اور اگر دو رہ گئے ہیں تو بقیہ دو کا کیا کیا جائے؟ عید بھی مطلب نزدیک آ گئی ہے.
مزید کال دے دو.
میں محمد ارسلان پٹیتن سے باب السلام سنگھ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں بھینس کا بچہ جو نر ہوتا ہے کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟
اگر ایک دو حصے رہ گئے ہوں گائے میں یا بڑے جانور میں تو کیا مطلب قربانی ہو جائے گی؟
قربانی تو ہو جائے گی جبکہ سب حصوں سے نیت جو ہے وہ تقرب اللہ کی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے ہو,
قربانی کی ہو,
قربانی کی نیت ہو. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اب کیا کریں, سات حصے ہی پورے کرنا ضروری ہے, تو ایسا نہیں ہے. پورا بڑا جانور بھی ایک شخص اپنی جانب سے قربان کر سکتا ہے. تو یہ جو دو حصے بچ گئے ہیں تو ان حصوں کا جو پیسوں کے اعتبار سے مالک ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کر دے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دے, اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کر دے, تو یوں وہ کر سکتا.
اور اگر کچھ بھی نہیں کرتا تو بھی پانچ حصوں پہ بھی
قربانی ہو جائے گی, قربانی کی نیت اس کی بقیہ حصوں سے بھی قربانی کی ہی نیت ہے تو ہو جائے. اس سے پہلے والی جو کال تھی
بھینس کا بچہ,
بھینس کا بچہ تو اس کی بالکل قربانی ہو سکتی ہے, جس کو عام طور پہ پنجابی میں کٹا کہا جاتا ہے. تو اس کی عمر وہی ہے جو بیل بچھڑے کی عمر ہے, یعنی دو سال اس کی عمر ہونا یہ ضروری ہے, اور وہ بھی بالکل قربان ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ بھینس کے اندر کوئی معاملہ ہے, پتہ نہیں یہ بھینس کی اس جو صنف کے اندر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے, یعنی بھینس کی قربانی لوگ مانتے نہیں عام طور پہ.
اچھا,
حالانکہ یہ بھی جانور ہے اور قربان ہونے والوں جانوروں کی اقسام میں سے یہ بھی ہے. اسی طرح اس کے آگے کوئی کٹا ہو یا اس کی جو کٹیا کہلاتی ہے وہ ہو, تو اس
کٹیا قربانی. یہ بھینس کے حوالے سے کافی سوالات آتے ہیں اور لوگوں میں اس طرح کے وساوس بھی ہوتے ہیں. فقہائے کرام نے جہاں قربانی کے جانوروں کا بیان کیا ہے کہ بکرا ہے اور گائے ہے اور اونٹ ہے اور اس کی مختلف اقسام بیان کی ہیں, تو جہاں گائے کا ذکر کیا ہے فقہائے نے, تقریباً فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا عربی کی ہوں یا اردو فتاوی ہوں, جہاں گائے کا ذکر ہوتا ہے کہ گائے قربانی کے جانور میں شامل ہے تو وہاں پر صراحت کے ساتھ باقاعدہ اسپیسیفک کر کے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ بھینس بھی گائے میں شامل ہے. اور امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں کئی متعدد کتابوں کا, عربی فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور پوری تحقیق فرمائی ہے کہ بھینس کوئی الگ سے جنس نہیں ہے بلکہ گائے ہی کی ایک قسم ہے.
گائے کی قسم ہے, ٹھیک ہے. کچھ سوشل میڈیا کے سوال شامل کر لیتے.
یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نماز فجر آخری وقت میں ادا کی جا سکتی ہے؟
جی حضرت, نماز فجر آخری وقت میں ادا کی جا سکتی ہے,
طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ادا کی جا سکتی ہے. البتہ نماز فجر, جمعہ اور عیدین, ان تین نمازوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر ہی ان نمازوں کا سلام پھر جائے.
ٹھیک,
اگر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں فاسد ہو جائیں گی دوبارہ پڑھیں.
ٹھیک ہے.
یہ دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں, دوران حج رمی ظہر سے پہلے کریں تو کیا حکم ہوگا؟
پہلے دن کی رمی جو 10 ذی الحج کی ہے اس میں اس کا آغاز تو صبح ہی طلوع فجر سے ہو جائے گا، اس کا وقت شروع ہو جائے گا، بلکہ سنت اس کا صبح صادق سے ہی اس کا سنت جو وقت ہے مسنون وقت ہے وہ زوال کے وقت تک ہے یہ والا، پھر زوال سے لے کر مغرب تک یہ والا مباح وقت ہے، یعنی اس وقت میں بھی کیا جا سکتی، اور رات میں بلا عذر شریف، یعنی کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر عذر نہیں ہے تو رات میں رمی کرنا مکروہ ہوتا ہے.
دوسرے تیسرے دن ظہر سے پہلے کر لی تو ہو جائے گی؟
دوسرے دن اس کا وقت ہی زوال کے بعد شروع ہو،
ظہر کا وقت شروع ہو،
ظہر کا وقت شروع ہو.
اگلا سوال
یہ پوچھ رہے ہیں کہ الٹی جوتی کا رخ قبلے کی طرف ہو تو کیا سیدھا نہ کرنا گناہ ہے؟ مطلب بعض دفعہ چپل الٹی ہوتی ہے تو شاید یہ سوال کر رہے ہیں.
اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بعض اوقات پڑی بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا کوئی معاملہ، سیدھی کر دینی چاہیے.
کیا سمجھتے ہیں لوگ سجدے میں؟
نہیں نہیں، لوگ اس کو کچھ الٹا سمجھتے ہیں، نہیں آسمان، یعنی جوتا کسی کی طرف اس کا الٹا رخ کیا جائے تو اس کا ایک غلط مانا لیا جاتا ہے، تو یہ لیتے ہیں کہ آسمان کی طرف ہے، تو بہرحال کوئی گناہ والا کام نہیں ہے یہ.
اگلا سوال
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن مواقع پر سلام کرنا مکروہ ہے؟
کن مواقع پر سلام کرنا منع ہے یا مکروہ ہے؟
اگر کوئی شخص جو ہے وہ ذکر اللہ میں جو ہے وہ ہے مصروف ہے یا تبلیغ بیان کر رہا ہے تو اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے. یوں ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ استنجا وغیرہ میں مصروف ہے تو اسے بھی سلام کرنا،
کھانا کھاتے ہوئے بھی،
کھانا کھاتے ہوئے سلام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اور جواب دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا.
حاجی علی کیا فرمائیں گے؟ قربانی کے حوالے سے آج کافی باتیں ہوئی، میں چاہوں گا آپ کچھ دعوت اسلامی اور کچھ کھالے دعوت اسلامی کو دینے پر بھی کچھ ترغیب ارشاد فرمائیں.
آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا.
میں موقع ہی موقع آپ لے ہی نہیں رہے.
نہیں یہ میں عرض کر رہا تھا، گیپ کہیں ملے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آپ نے جو آج موضوع بنایا ہے قربانی ضرور کیجئے مگر خال دعوت اسلامی کو دیجئے.
بالکل،
تو اس کی الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی کام ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، یہ جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ بھی ہیں، تو ہماری تھوڑی سی کوشش سے کسی کو ترغیب دلانے سے اگر کوئی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے لیے بھی ثواب ہے، دعوت اسلامی کے لیے بھی فائدہ ہے. اور مدنی چینل ہی کے توسط سے آج یہاں حاضری ملی اور آپ نے یہ موضوع بھی دیا. تو اشفاق بھائی یہ دو چیزیں، الحمدللہ کئی لوگ کھالے دیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، اچھا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں، امیر علیہ سنت سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کو سراہتے ہیں، اچھا اپنی قربانی کی کھال دے کے فارغ ہو گئے. اگر وہ اپنے تعلقات کے ذریعے، اپنے جاننے والوں کے ذریعے، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے جا کر اگر اپنی کوشش سے دعوت اسلامی کو وہ کھالے کروا کے دیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت بڑی اس مد میں ہماری انکم ہو سکتی ہے.
صحیح، آج یہ کھال تو سب نے دینی ہی دینی ہے،
دینی
ایسا نہیں کہ پائی پیسہ نکلوانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کھال تو ویسے کوئی گھر پہ لے کے نہیں جاتا.
جی جو بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں اپنی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے لیے کھالے کرنی بھی اور کروانی بھی ہے.
اچھا کھالے دیں کہاں؟
دعوت اسلامی کو دیں.
کہاں دیں؟ مطلب کوئی اسپاٹ
ہے کہ بعض اوقات جو نا نہیں مل پاتے، یوں تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ مل ہی جاتے ہیں.
دعوت اسلامی والے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟
جی دعوت اسلامی والے جمع کر رہے ہوتے ہیں، چھلیاں ٹوکریاں ہوتی ہیں. اچھا واقعی یہ پرابلم آتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دعوت اسلامی والوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے بعض ایسے علاقے نہیں ہیں یا تھوڑا فاصلے پر ہیں، تو مدنی چینل پر یہ نمبر چلتا ہے
1112526 92، اور اس کے علاوہ ایک پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے 0213717026. ان نمبرز کو نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ کھالے آپ کو ارینج کروا دیں گے اس نمبر کے ذریعے کہ کوئی نہ کوئی پہنچ کر آپ کے گھر سے کھال لے جائے گا. مفتی صاحب کھال بھی ایک پورا چیپٹر ہے میرے خیال سے، مختصر اس کو بھی لے لیتے ہیں کہ کھال کا کیا کر سکتا ہے بندہ جس کا جانور ہے، کھال تو عموماً دے ہی دیتے ہیں اور بھی کوئی اس کا مصرف ہو سکتا ہے؟
یہاں پہ بھی یہ جو کھال ہے اس کو آپ اپنی ذات کے لیے بیچ کر استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو یہ صدقہ جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور عمومی طور پر صدقہ ہی کی جاتی ہے، مسجد میں دے دیتے ہیں یا مدرسے میں دے دیتے ہیں. صدقے میں علماء نے بیان فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو صدقہ جاریہ ہو. تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کو قربانی کی کھال دینے میں آپ کو یہ صورت جو ہے وہ مل سکتی ہے کہ دعوت اسلامی کے کام آپ کے سامنے ہیں کہ وہ صدقات جاریہ ہیں،
صحیح،
مدارس ہیں، جامعات ہیں اور بے شمار جو ہے وہ کام ہیں،
تو دعوت اسلامی کو کھال دینے کے اندر گویا کہ آپ اپنے اسی صدقے کے ذریعے سے ایک آپ جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہیں, وہ کھال آپ کسی اور غریب,
اگر کوئی نہ دینا چاہے کھال کو اپنے یوز میں لینا چاہے تو,
تو اولاً تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ صدقہ جاریہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا صدقہ کر ہی رہے ہیں تو ایسی جگہ کریں کہ جہاں آپ کو ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پہنچتا رہے. اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ جناب وہ دعوت اسلامی کو ہی دینا چاہتا ہے لیکن اب کھال والے آنے تک ہو سکتا ہے کھال خراب ہو جائے, تو اب وہ کیا کرے, اس کو سڑنے دے, خراب ہونے دے یا کیا کرے, تو آپ اسے اس نیت کے ساتھ بیچ سکتے ہیں کہ اس کی رقم میں صدقہ کروں گا.
اچھا,
قربانی کی کھال اگر اس لیے کوئی بیچتا ہے کہ اس کے پیسے میں خود رکھوں گا یا اپنے ذاتی کام میں استعمال میں لاؤں گا, یہ جائز نہیں ہے, ایسا کرنا اس پر جائز نہیں ہے. اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو اب لازم ہوگا کہ یہ رقم جو اس نے حاصل کی ہے اس کو بیچ کر یہ شرعی فقیر کو صدقہ کرے.
اچھا,
اور اگر بیچی اس نیت سے کہ میں جو ہے وہ کسی بھی دینی کام میں جو ہے وہ خرچ کروں گا, مسجد میں دوں گا, مدرسے میں دوں گا, دعوت اسلامی کو دوں گا, تو اب ایسی صورت میں شرعی فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ جس بھی دینی کام کے لیے آپ نے وہ بیچی ہے آپ اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں, کسی اور دینی کام کے اندر بھی اسے خرچ کر سکتے ہیں. قربانی کی کھال کا اگر آپ مصرف ایک کہیں تو وہ عمومی طور پر یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ کوئی بھی استعمال میں نہ لے کر آئے, وہ یہی ہے کہ آپ اسی کا مسلح بنا لیں, اسی کی جو ہے وہ آپ لیدر کی جیکٹ جو ہے وہ بنوا لیں.
کون بناتا ہوگا,
کون بناتا ہوگا, یا یہ کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز خرید لیں گے جسے رکھ کر آپ استعمال کر سکیں, تو یہ چیزیں عمومی طور پہ رائج نہیں ہیں. تو اصل یہی ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے, صدقہ و خیرات کے اندر سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہی دعوت اسلامی کو دے دیں یا کسی مسجد و مدرسے کو دیں, لیکن بہرحال اس میں کسی کو دینے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں یا دعوت اسلامی ہے یا مسجد مدرسہ ہے تو وہ اس کو جب بیچتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اگر بیچنے جائیں تو وہ ہزار کی بکے اور یہ بیچیں تو ان کو زیادہ.
گوشت فروش کو دے سکتے ہیں, قصاب کو دے سکتے
ہیں, قصاب کو اجرت میں نہیں دے سکتے. ہاں اگر قصاب کو بھی اس لیے اس طور پہ بیچ دی کہ بھئی یہ تم لے لو اور اس کے پیسے مجھے دے دو, میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دینے یا مسجد میں دینے یا مدرسے میں دینے, تو بالکل اس طور پر دے سکتے.
ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, یعنی یہ ایک سوال مجھے بھی تنظیمی طور پر آ رہا تھا کہ بعض اوقات دعوت اسلامی والوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا, فون ہے رابطہ نہیں ہوا, رابطہ ہوا تو پہنچنے میں لیٹ ہو گئے, تو اس طرح کی بعض جگہوں سے پرابلم آتی ہے کہ جانور ذبح ہوا, صبح کی رکھی رکھی رکھی, اب اس کا ناراض ہونے کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ کسی کام
کال بھی ناراض ہوتی,
اب وہ
قربانی کے جانور تو آپ احترامن کہہ رہے ہیں,
وہ اسمیل آ جاتی ہے وہ یوں,
ٹھیک ہے,
پھر کسی کام کی نہیں رہتی. تو یہ بہت اچھا مفتی صاحب نے فرمایا یہ کہ اگر کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور یہ دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں تو کسی اچھے مناسب ریٹ پہ جہاں بک سکتی ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے محفوظ رکھ لیں, اور دعوت اسلامی والوں سے بعد میں رابطہ ہو تو وہ دے دیں, کیونکہ بعض اوقات وہ صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے ہیں, رابطہ بعض اوقات نہیں ہو پاتا, تو یوں جو ہے وہ ایک نقصان ہو جاتا ہے.
صحیح. علی بھائی, دعوت اسلامی کھالوں کا کیا کرتی ہے؟
دعوت اسلامی کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مجلس مالیات ہے اور اس کا ایک پورا ایک نظام ہے, دعوت اسلامی کے مختلف پوائنٹ بنائے جاتے ہیں, وہاں سے جمع کر کے باقاعدہ نمک پہلے سے ارینج کر کے اس کو نمک لگایا جاتا ہے, اس کو محفوظ کیا جاتا ہے, جیسے آج کل پاکستان میں باب المدینہ میں بھی بارش کا جیسے موسم ہے تو بارش سے کیسے محفوظ کیا جائے, پھر وہ نمک وغیرہ لگا کر پھر ہماری ایک مجلس ہے جو اس کے لیے باقاعدہ مارکیٹ سے رابطے میں ہوتی ہے سودے کرنے کے, جب یہ سودا وغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے ان کو اٹھوانا شروع کر دیتے ہیں.
صحیح. اور جو رقم سے
پھر دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں, اتنے جامعات المدینہ, مدارس المدینہ اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال چیلنج کر لیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہ اس طرح کہ یار دعوت اسلامی والوں کو کیا ضرورت, ان کے پاس اتنا بڑا مرکز مدنی مرکز, اتنا بڑا چینل, یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں لیتے, ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, بہت پیسہ ہے, تو ان کو کیا ضرورت کھال دینے کی, اور یہ تو کچھ آپ کیا فرمائیں گے اس کو؟
میں کیا اس میں عرض کروں, ماشاء اللہ آپ موجود ہے, دعوت اسلامی کی جتنی زیادہ انکم ہے اخراجات بھی اتنے ہی ہیں,
اس سے زیادہ ہیں,
اس سے زیادہ ہے, بلکہ ایک بندہ اگر 5 لاکھ روپے کماتا ہو اور اس کے گھر کا خرچہ 5 لاکھ ہو تو آپ اس کو کہو گے یار یہ بڑا تنگ اس کا ہاتھ ہے, تو جتنا کماتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. یہ تو دعوت اسلامی کے کام بھی تو آپ دیکھیں نا, کتنے بڑے کام ہیں دعوت اسلامی کے, الحمدللہ اس وقت اربوں میں بلینز میں دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں, اور دعوت اسلامی اس وقت 100 سے زائد شعبہ جات میں ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے, اور ایک شعبہ ایسا ہے کہ جو کروڑوں اور اربوں تک بعض شعبے ہیں جن کے اخراجات پہنچ چکے ہیں, اور یہ سب آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, دعوت اسلامی کے کام آپ کے سامنے ہیں,
دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ یونیورسٹیز، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی تعداد، اس میں پڑھنے والوں پڑھنے والیوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ اس وقت لاکھوں کو قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، ہزاروں فارغ ہو کر حفاظ بن چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. وہ کون سی نیکی کا کام ہے جو نہیں کیا جاتا، اور وہ کون سا دینی شعبہ ہے جو دعوت اسلامی نے نہیں اس کو لیا ہوا؟ لیکن اس کے لیے بہت بڑا ڈونیشن یہ قربانی کی کھالیں اور آپ کی عطیات آپ کے زکات سے ہوتی ہیں، لہذا دعوت اسلامی کو ضرور اپنے جانوروں کے قربانی کی کھالے دیں اور قربانی ضرور کریں، قربانی کا بہت فائدہ ہے. اب جیسے کھال کی بات ہو رہی ہے، آپ ناظرین غور کریں کہ یہ کھالے کہاں سے آتی ہیں، یہ کھالے قربانی ہوتی ہے تو آتی ہیں، اور یہ کروڑوں کھالے انسان ہی کے بھلے کے لیے پھر استعمال ہوتی ہیں. اس سے کیا کیا نہیں بنتا ہے، جیکٹس بنتے ہیں، اس سے کمبلیں بنتی ہیں، اس سے بہت سارے مفادے انسانی کے کام ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ قربانی کے دنوں میں بوسٹ کر جاتی ہے، اور کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا یہ کاروبار ہوتا ہے. اس کاروبار کے تحت ہزاروں لاکھوں غریبوں کا چولہا چلتا ہے، اور پورا سال جو ہے وہ اس پر ورکنگ کرتے ہیں. پھر سردیوں میں اس کا بہت سارا بینیفٹس اٹھایا جاتا ہے، گرمیوں کی چیزیں بھی اس سے بنائی جاتی ہیں. یہ صرف ایک چیز ہے، اگر دیکھا جائے تو پچھلے سالوں کے جو پاکستان کے صرف اسٹیٹکس تھے اس کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً ان قربانی کے تین دنوں کے لیے تقریباً 400 ارب روپے کا کاروبار ہوا. 400 ارب روپے کا کاروبار، یہ پچھلے سالوں کی باتیں، ہو سکتا ہے اس سال اس سے بھی زیادہ کے اعداد و شمار آئیں. 400 ارب روپے کا کاروبار ہونا، یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ معیشت کو فائدہ ہے، اقتصادی فوائد ہیں، اور یہ انسانی فوائد ہیں، مملکتوں کے فوائد ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا فائدہ ہے. تقریباً 250 ڈپارٹمنٹس، 250 روزگار کے مواقع یہ کھل جاتے ہیں الگ الگ شعبہ جات میں. آپ دیکھ لیجئے، جانور چلتا ہے اپنے گھر سے تو پیٹرول خرچ ہوتا ہے، پیٹرول کا کاروبار جو ہے وہ اٹھ جاتا ہوگا. پھر ٹرک والوں کے کام ہوتے ہیں، سوزوکی والوں کے کام ہوتے ہیں، مٹی کا کاروبار، تو جانوروں کے زیورات بنانے والے، اسے بیچنے والے، اس کے ہول سیل والے، ریٹیل والے، ایک سے بڑھ کر ایک زیورات، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک کے جانور کے زیورات کی ایک پوری انڈسٹری ہے. پھر مٹی پر جانور کو بٹھایا جاتا ہے تو مٹی کا کاروبار اٹھ جاتا ہے، کوئلے کا کاروبار اٹھ جاتا ہے، جانور کو لانے والے، ان کو ذبح کرنے والے، اس کے علاوہ جانوروں کی صفائیاں کرنے والے جو چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں. اور 400 ارب روپے پچھلے سالوں کے اعداد و شمار میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا کاروبار صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے غریبوں کو تقریباً اگر کہا جائے 95% جو بینیفٹس ہیں وہ غریب اٹھاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا غریبوں کا فائدہ ہے. کوئی اعتراض کرے کہ غریب کو پیسے دے دو، ہرگز وہ فوائد حاصل ہو ہی نہیں سکتے غریب کو یوں ہاتھ میں کیش دینے سے. جو قربانی کے طور پر غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو رولنگ ہوتی ہے پیسوں کی، اور جو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر فائدہ ہوتا ہے، وہ پیسہ جو بینک میں پڑا ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہے، وہ نکلتا ہے، جیب خالی ہوتی ہے، امیر تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، غریب کی جیب مضبوط ہوتی ہے، اقتصادی پہیہ چلتا ہے، مملکتیں مضبوط ہوتی ہیں. اور یہ صرف اور صرف 3 دن کی قربانی کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے کہ سارا یہ سامان ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے فوائد ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، اور اخروی فوائد کو بھی ہم سن رہے ہیں. لہذا قربانی ضرور کیجئے، اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، اور خاص کر غریبوں کو فائدہ ہے، اور آخرت کا فائدہ تو یقیناً ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے.
اللہ تبارک، آپ نے دنیاوی فوائد بتایا، بڑے پیارے انداز میں بتایا، یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، دینی فائدہ بھی ہے. یعنی کھال کا جو حکم بیان کیا گیا کہ جس طرح ذبح ہونے کے بعد گوشت کا انسان مالک ہو جاتا ہے، کھال کا بھی مالک ہو جاتا ہے، صرف اس سے تمول یعنی مزید آگے انکم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو کھال انسان اپنے استعمال پہ بھی لا سکتا ہے. اب صدقہ کرنے کا جو کہا جاتا ہے، امام اہل سنت نے بھی حدیث پاک ذکر کی کہ بالخصوص قربانی کے حوالے سے کہا گیا، فرمایا گیا کہ کلو وادخرو وتجرو او کما قال، کہ قربانی سے کھاؤ، اس کو ذخیرہ کرو اور اس سے اجر کماؤ. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو کام ہے، اور بالخصوص مساجد بنانے کا جو الحمدللہ سلسلہ ہے، جامعات بنانے کا سلسلہ ہے، تو ہمارا دعوت اسلامی کو کھال دینا یہ ہمارے اخروی اعتبار سے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم کسی فقیر کو دیتے ہیں یا خود استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف اس فقیر کی زندگی تک، اس کے استعمال کی حد تک اجر اور ثواب کا معاملہ ہے، لیکن دعوت اسلامی تک اگر وہ کھال پہنچتی ہے اور دعوت اسلامی اس کے پیسے کا ایسا استعمال کرتی ہے کہ اس سے مسجد بنتی ہے، تو جب تک مسجد قائم رہے گی اس صدقے کا ثواب جاری رہے گا. اور صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو حدیث پاک میں صدقہ جاریہ کہا گیا، علامہ علی قاری نے صدقہ جاریہ کی تعریف کی کہ کون سا صدقہ جاریہ سے مراد کیا ہے، الذی یجری نفعہا، وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہنے والا ہو، فیدوم اجرہا، تو جب تک نفع جاری رہے گا اس کا اجر باقی رہے گا. تو دعوت اسلامی کو چند ہزار روپے یا چند سو روپے کی ہم اپنی کھال دیں گے جانور کی، تو وہ بظاہر تو معمولی سودا ہے، بظاہر تو معمولی رقم ہے یا معمولی چیز ہے، لیکن اس کا دعوت اسلامی استعمال ایسے انداز میں کرے گی کہ انشاءاللہ کئی سالوں تک بلکہ صدیوں تک انشاءاللہ آپ کا ثواب جاری رہے گا،
آپ کی نسلوں کا فائدہ ہوگا. آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، ہمارے معاشرے سے کرائم جرائم ختم ہوں، ہماری نسلوں کو ایک اچھا ملک ملے، اچھے انوائرمنٹ میں وہ آگے پلے بڑھیں. دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، 200 سے زائد ممالک میں اس کا جو پیغام ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ یقیناً ہماری نسلوں کا فائدہ ہے. لہٰذا اپنی قربانی کی کھالیں ضرور دعوت اسلامی کو دیجئے. چلیں کچھ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کے دلجوئی کی نیت سے اور قربانی کو پروموٹ کرنے کی نیت سے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں قربانی عاشقان رسول کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. کوئی بھلے کتنا ہی اپنی زبان کالی کرے اور قربانی کے خلاف بولے، لیکن عاشقان رسول کا عزم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کی نہیں سننی ہے. قربانی کریں گے اور انشاءاللہ خوب اچھے انداز میں کریں گے. آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں، کچھ تصاویر دیکھتے ہیں.
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فضل ازدانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے. مہینہ مومنوں آ گیا ہے، عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فضل ازدانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے. خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، خوش دلی سے میں کروں قربانی اے میرے خدا، اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنوں، اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنوں. عید قربانی ہے، عید قربانی.
ماشاءاللہ ناظرین کیا بات ہے، عاشقان رسول کی قربانی کے جانوروں سے پیار اور محبت کا بھی اپنا انداز ہے، اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ ان کی جس طرح تصویر بھیجی ہے کھال بھی دعوت اسلامی کو بھیجنی ہے.
منظر کتنے پیارے
ماشاءاللہ، اور محبتوں کے انداز
اور قربانی کی برکت ہے کہ بچے بھی بڑے بھی اور یوں گائے کے ساتھ کھڑے ہیں، بکروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ عام دنوں میں کہاں یہ
صحیح
قربانی کی برکت ہے ماشاءاللہ. اور یہ رونقیں اور محلوں میں رونقیں، اور میں گلی سے گزر رہا تھا، جاننے والے تھے، کچھ گایا تھی وہاں پر، میں نے کہا بھائی رات کو کون سنبھالتا ہے، بولے رات رات بھر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دنوں میں کون بیٹھے یہ
صحیح فرما رہے ہیں. اور ایسے ایسے سیکریفائزز ہیں، آپ دیکھ لیں اپنی گاڑی کی جگہ جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں بھی جانور کھڑا ہے، گاڑی کہاں کر رہے ہیں، وہ روڈ پہ کر رہے ہیں. یار چند دن کی بات ہے، جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اپنی گاڑیوں کا حال دیکھیں تو گاڑیوں میں چارہ بھی آ رہا ہے تو بھوسا بھی آ رہا ہے، گاڑی پہ تو روزانہ صفائی کرواتے ہیں، لیکن ابھی کیا ہے، خیر ہے یار، قربانی کے جانوروں کی خدمت ہو رہی ہے. یہ واقعی وقت بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی قربان کر رہے ہیں، اور ایک محبت کا یہ انداز، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا انداز ہے.
مفتی صاحب نے جو فرمایا نا خوش دلی سے، تو مفتی صاحب اس میں خوش دلی کا بھی ایک عنصر نظر آتا ہے نا.
جی ہاں بالکل. اور جو ہم ابتدا کچھ عرض کر رہے تھے نا کہ پہلے لوگ کچھ سنبھالتے تھے پالتے تھے، پھر قربانی کی ادھر چھری چلتی تو ادھر وہ بھی آنسوں سے بھی اظہار ہوتا. اب تقریباً بچے بھی بہت روتے ہیں. بالکل ہے, جب ان کے یہاں ہوتی ہیں بعض اوقات قربانی کے بعد
کرنے ہی نہیں دیتے.
کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں میں نے نہیں اس کو قربان ہونے دینا, میں نے اس کو. تو یہ ایک محبت ہی
ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک بکرے کو سیب کھلا رہا تھا وہ تصویر میں, سیب کھلانا کیسا بکرے کو؟
سیب بھی کھلا سکتے, آم بھی کھلا سکتے, کاجو بادام بھی کھلا سکتے.
آم کھلا سکتے, پان کھلا سکتے,
آم کا بھی اضافہ.
آم بول رہے, آم بول رہے, پان بول رہے ہیں,
آم
لے کر پان بھی کھلا رہے ہیں.
کیا بات ہے بھائی,
میٹھا پان کھلائے, لیکن
پان خود نہیں کھانا چاہیے, بھلے بکرے کو کھلاتے.
مجھے اس میں امیر السنت
تمباکو والا مت کھلائیے گا.
امیر السنت کا وہ جملہ یاد آیا کہ اللہ کی راہ میں واہ کر کے خرچ کریں, آہ کر کے نہ کریں.
کیا بات ہے.
بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں, او اتنے کا لے لیا, او بہت مہنگا ہے, ارے لٹ گئے آپ یہ. اور بعض لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ, اور واقعی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا.
اچھا کوئی لٹ بھی گیا ہو تو بھی گیا کا گیا کس طرح؟
دونوں طرح کے ہیں اصل میں, یہاں دونوں طرح کے نا. اس وقت باہر روڈ پہ یہی چل رہا ہے, کتنے کا کتنے کا کتنے کا, بعد میں پوچھیں گے پہلا کتنے کا, سب سے پہلا سوال یہی ہے. اور کوئی مالک بھی دیکھتا ہو نا تو اس کے کوئی آ گیا دیکھا, اس نے جانور دیکھا اور یہ پوچھے بغیر چلے گئے نا, تو وہ بڑی حیرت کرتا ہوگا کہ یہ ایسے ہی چلا گیا, ایسی قیمت اس کی نہیں.
یہ نہیں سمجھتا خصوصی اسلامی بھائی تھا.
تو یہاں دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک یہ کہ اگر کسی کو لے لیا اس نے جانور, اور جانور اگرچہ وہ مہنگا لے کے آ گیا, ٹھیک ہے, بعض وقت ہوتا ہے مہنگا لے کے, اب اس وقت اس کی کیا دلی کیفیت ہے. امیر علیہ سنت بھی کبھی آپ یہ سوچ دیتے ہیں جو مانگے دے دو بھائی,
12,000 بڑھا کے دو,
بڑھا کے بھی دے دو, یہ بھی کبھی کبھی فرما. تو ایک آدمی بالفرض اس نے بھپاری کے ساتھ معاملات کیے, وہ زیادہ دے کے آ گیا, اب دل کی بات, اس کو پسند آ گیا جانور, تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں کر رہے زیادہ لے گا. اب حوصلہ شکنی کرنے والے بہت ہیں محلوں میں گلیوں میں, ہر کوئی آ کے اس کو بولا یار تم لٹ گئے, تم نے یہ کیا یار, یہ یوں خریدتے ہیں, کسی سمجھدار کو ساتھ لے جاتے ہیں,
ہڈیاں نظر آ رہی ہیں.
ابے بھائی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, وہ اللہ کے لیے لے کے بالفرض زیادہ پیسے بھی دے کے آ گیا. قربانی میں جتنے ہمارے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہو رہے ہیں, یہ قربانی کے لیے ہو رہے ہیں. اسی لیے ہم قربانی کر رہے ہیں, قربانی کے بعد اس کو ذبح کرانا, اس کی کٹائی, اس کے یہ سارے معاملات, یہ بھی تو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اس کو چارہ ڈالتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں. تو یہ سارا مال جو یوں خرچ ہو رہا ہے نا, یہ اللہ کی راہ میں ہی ہو رہا ہے. اس پہ ثواب کی طرف وہ نیت رکھے, وہ بھی مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو کہ میں پتہ نہیں بہت زیادہ مجھ سے ہو گیا, اللہ اس کے روپے روپے وہ سے اجر و ثواب.
اچھا اپنا علی بھائی, اگر یہ سوال کو کرتا ہے کتنے کا لیا, کیا نیتیں ہوں یہ سوال کرنے میں, تاکہ سوال فضول سوال میں نہ جائے, یہ ایسی نیت بتا سکتے ہیں؟
اصل میں یہ ہے بڑی کنفیوژن, یہ آپ فرما رہے نا واقعی چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کتنے کا. اچھا اب پوچھنے والے کی نیت کیا, اچھا بتانے والا کیا بتائے. یہ بعض کا تو آزمائش ہوتی ہوگی, گھر سے چلا اگر وہ پھیرا دلانے گیا بھی نا تو شاید کتنے لوگوں کو, بعض کو
تھکا ہوا بیٹھا ہے گاڑی میں, ہر کوئی گزرتے ہوئے پوچھ رہا ہے.
اچھا یہ گاڑی کا بھی آتا ہے, یہ اشارے سے ہی بتا دو بھائی کتنے کا ہے, چاہے لوڈ.
اب یہ کوئی اچھی نیت اس میں ہو سکتی ہے,
پوچھنے والے کی نیت کا تو اللہ بہتر جانے, وہ مارکیٹ
اس کو بھی لینا ہے تو اب وہ تو فضول سوال نہیں کہلائے گا نا.
ہاں جس کو لینا ہے, جس کی حاجت ہے وہ تو
منڈی کو ذرا جانچنا چاہ رہا ہے,
اگر وہ اپنی نیت پر خود غور کرے کہ میں نے لینا ہے یا منڈی دیکھنی ہے یا میں نے جانا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ورنہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنی حاجت لگتی نہیں ہے,
صحیح,
کیونکہ منڈی جائیں گے تو خود بخود چار چھ جگہ جاتے ہیں, اندازہ ہو ہی جاتا ہے یہ,
صحیح. لیکن بعض اوقات تو ایسے فراڈ بھی ہوتے ہیں, وہ مفتی صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے کیا وہ بکری کو بکرا بنا کے بیچ دیا, وہ کیا ہوا تھا؟
منڈی میں کسی نے خریدا تو وہ بکرا ہی تھا, گھر پہ آ کے دیکھا تو بکری تھی.
اچھا وہ تھن وغیرہ
اس کی, وہ کہنے کے ٹیپ وغیرہ چڑھا کے اس کو فولڈ کر کے, یعنی یوں بکرا بنا دیا کہ ہم پتہ ہی نہیں چلا.
اچھا
اب یہ کیسے کیسے لوگ
کیا کریں,
تو بکری کی بھی قربانی ہو جائے,
خان بین کر کے لینا چاہیے. بعض لوگ بہت جلد بازی میں لیتے ہیں,
جی ہاں,
گاڑی سے نہیں اترتے, گاڑی میں سودا کر رہے ہوتے. اچھا بھائی ڈال دو, دودھ خرید رہے ہو کیا, انڈے لے رہے ہو, ذرا دیکھ بھال کر کے چیک کر کے دم وغیرہ سنگ وغیرہ دیکھ کر پھر کریں, ورنہ پھر فراڈ کا بھی زمانہ ہے, سب سمجھتے ہیں اس بات کو, لہٰذا خیال رکھیں. آئیے جانوروں کے عجائبات اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
عید قربانی ہے.
جانوروں کے عجائبات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بنائی ہیں, ان میں کیا کیا عجائبات اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں, اور ہر جانور
جو بھی اللہ نے بنایا کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دلالت اس میں آپ کو ملے گی. اور ایک بہترین جانور ہے، ایک بہترین مخلوق ہے جس کو مچھلی ہم کہتے ہیں. مچھلی کے بارے میں بہت مختصر وقت میں ہم کچھ سنیں گے، ویسے تو بہت ساری ڈیٹیل ہے. اگر آپ ڈیٹیل میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں مشورہ دوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے مچھلی کے عجائبات، وہ آپ پڑھیں، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کھل بھی جائیں گی اور دماغ جو ہے روشن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیسا بنایا ہے، کچھ باتیں ہم سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مچھلی تناول فرمائی اور اسے پسند بھی فرمایا. یہ اچھی ایک چیز ہے اور صحت بخش یہ غذا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تناول کیا تو ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسے کھانا چاہیے. اور یہ بھی روایتوں کا خلاصہ ہے کہ زمین جو ہے وہ مچھلی کی پشت پر ہے. اسی طرح جب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو جو پہلا کھانا ملے گا وہ بھی مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا، اور یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. اسی طرح مچھلی کے منہ میں جو ہے وہ زبان نہیں ہوتی، باقی جانوروں کے منہ میں زبان ہوتی ہے، مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. ہفتے میں کم از کم دو بار ضرور مچھلی کھانی چاہیے. اطباء کہتے ہیں کہ یہ دل کی بیماری سے تحفظ کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے. اسی طرح مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے بچنا چاہیے، یہ بھی اطباء اور ڈاکٹرز کے مطابق سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ خاص مچھلی ہے جس کو کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، تو بچنا ہی بہتر ہے، تھوڑا وقفہ دے لیا جائے اگر دودھ پینا ہو تو. کیکڑا کھانا یہ حرام ہے، اور مچھلی جو ہے، مچھلی کی قسم کے جتنے بھی دریائی جانور ہیں جنہیں مچھلی کہا جاتا ہے انہیں کھانا جو ہے وہ حلال ہے. مچھلی میں کوئی چیز ناپاک نہیں. تازہ مچھلی رونق دار اور چمک سی ہوتی ہے، اور اس کی آنکھ کے ڈھیلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کی آنکھ کے ڈھیلے اندر دھسے ہوئے ہوں اور آپ کو لگے کہ یہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہیں، چمکدار نہیں ہیں، تو پھر ذرا اس کو چیک کر لیا جائے ہاتھ لگا کر. جو مچھلی پرانی ہوتی ہے، باسی ہو رہی ہوتی ہے، وہ نرم پڑ جاتی ہے، اور جو نرم نہیں ہو بلکہ اس میں سختی نظر آ رہی ہو تو ایسی مچھلی جو ہے وہ فریش ہوتی ہے. مچھلیوں کی ایک بڑی قسم ہے شارک، یہ بھی مچھلی کی قسم ہے. ڈالفن بھی مچھلی کی قسم ہے. مچھلی کی یوں کہا جائے لاکھوں قسمیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو انہی میں سے ایک گروہ کا، مچھلیوں کی ایک کمپنی کا نام ہے شارک. شارک مچھلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ سونگ بھی بہت دور کا لیتی ہیں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا اندازہ بھی بڑی جلدی لگا لیتی ہیں. شارک ایک خونخوار شکاری مچھلی ہے، اور اس کے گل پھڑے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے چھلکوں سے. باقی مچھلیوں کے گل پھڑے جن سے وہ سانس لیتی ہیں، انسان پھیپھڑے سے سانس لیتا ہے، مچھلیاں جو ہے اس کے جسم میں اللہ نے گل پھڑے رکھے ہیں جس سے وہ سانس لیتی ہیں. آکسیجن یا جو بھی ان کا نظام ہے سانس لینے کا، وہ گل پھڑوں کے ذریعے ہوا کرتا ہے. شارک کے دانت بہت تیز اور خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ دانت جو ہے وہ کثرت سے گراتی ہیں، یہ دانت گراتی ہیں، اور قدرتی طور پر ان کے جلد دوبارہ دانت آ جاتے ہیں. بعض شارک ایسی بھی ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی میں 30,000 تک دانت گراتی ہیں، اور کئی کئی بار یہ دانت گراتی ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں دانت عطا فرماتا ہے. اور ان کے جبڑوں میں دانتوں کی کئی کئی تہیں بھی ہوتی ہیں، کئی لیئرز ہوتی ہیں، ایک لیئر دانتوں کی، اس کے نیچے دوسری لیئر، کئی لیئرز پر ان کے دانت بعض اوقات ہوا کرتے ہیں. بعض شارک تو ہر 8-10 دن میں اپنے دانت گرا دیتی ہیں. عام طور پر شارک مچھلی 20-30 سال تک زندہ رہتی ہے. عام طور پر شارک مچھلی 2,000 میٹر تک گہرے سمندر میں جاتی ہے، اور بعض مچھلیاں 3,000 میٹر تک بھی گہرے سمندر میں جا سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر مچھلی کو گہرائی میں جانے کی قدرت نہیں ہوتی، بعض مچھلیاں ایک لمٹ کے بعد نیچے گہرائی میں نہیں جا سکتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نظام ہے کہ ان کی بھی کچھ لمٹ ہے، ایک مقام تک ہے، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتی، اگرچہ پانی میں ان کی زندگی ہے. تو ان کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی مچھلی بہت گہرائی میں جاتی ہے، کوئی کتنی گہرائی میں. اور شارک مچھلی تقریباً 3,000 میٹر تک گہرائی میں یہ جا سکتی ہے. کہتے ہیں کہ شارک مچھلی 24 گھنٹے میں صرف چند سیکنڈ سوتی ہے، اور اس میں اس کی جو نیند ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور مسلسل یہ تیرتی رہتی ہے. اگر یہ تیرنا بند کر دے تو سمندر کی سطح میں گر جائے اور پھر اٹھ نہ سکے. شارک کا وزن بھی کئی اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور عام طور پر ایک بڑی شارک کا وزن 7 ٹن تک ہو سکتا ہے. ٹائیگر مچھلیاں بھی ایک مچھلی ہے, یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر تک ہجرت کرتی ہے اور کھلے سمندر میں گھومتی رہتی ہے اپنے خوراک کے لیے. یہ بھی مچھلی ہے. ٹائیگر آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں کا, لیکن ایک مچھلی کا نام بھی ٹائیگر ہے. یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ بہت کم اقسام کی شارک ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو خوراک بناتی ہیں, اور ہر مچھلی جو ہے وہ انسان کو نہیں کھاتی ہے. اس طرح مچھلی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. المختصر یہ کہ مچھلی کھانی چاہیے. مچھلی واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ کیسی کیسی, بعض تو ٹرانسپیرنٹ مچھلیاں بھی اب نظر آنے لگی ہیں کہ پوری باڈی اس کی جو ہے اندر باہر آپ کو شیشے کی طرح نظر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں بھی جان ہے. آپ دور سے دیکھیں تو کرسٹل کلیئر اس کی باڈی ہے. اور یہ مچھلی جو ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے نظام زندگی کو بھی اچھا بناتی ہے, کولیسٹرول لیول کو اچھا بناتی ہے, اور بعض اوقات یورک ایسڈ والے مریض جو کوئی میٹ نہیں کھا سکتے وہ بھی فش کھا سکتے ہیں, اور فش کا جو معاملہ ہے, جو لطف ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی زبردست نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے ان باتوں کو سن کر مزید اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہے. تو اس کو بڑھانا چاہیے, اور اس کی عبادت پر مسلمان کو, ہر انسان کو کمر بستہ ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت میں اور ترقی عطا فرمائے. چلتے ہیں کچھ اختتام کی طرف. آج ہم نے قربانی کے فوائد اور قربانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول پیش کیے. قربانی ضرور کیجئے, یہ ہمارا موضوع بھی تھا. کچھ قربانی کے دنیاوی فوائد پر میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے, آپ اختتامی طور پر کچھ فرمائیں گے اس موضوع پر.
دنیاوی تجارتی حوالے سے تو آپ نے کافی اس پہ کلام کیا کہ وہ انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور یہی بیسک فوائد ہیں تجارتی حوالے سے. اس کے علاوہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو کئی ایسے گھرانوں تک گوشت پہنچایا جاتا ہے. یہ ایک گوشت ایک غذا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشت کو کتنا پسند فرمایا, یہاں تک کہ روایت میں کہا اگر میں اللہ سے کہتا مجھے ہر روز گوشت کھلائے تو رب کھلاتا.
صحیح.
لیکن ایسا نہیں ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی ہو یا آپ ہر روز گوشت کھاتے تھے. لیکن گوشت انسان کے لیے بہت مفید, تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے قربانی سے. دیکھیں قربانی سے مین مقصد وہ تو نہیں ہے گوشت, مقصد
تو اللہ کی رضا,
قربانی ہے اللہ کی رضا.
دنیا کے فائدوں سے اور رغبت بڑھتی ہے نا.
ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ قربانی اس جانور کی جس کا گوشت لذیذ ہو, جس میں یہ تو یہ فائدے کی چیز بیان کی گئی نا. تو کیوں یہ فضیلتیں بعض جانوروں کو بعد پہ بیان کی گئیں, خصی کو غیر خصی پر فضیلت دی گئی اور اس کو زیادہ پسندیدہ اس کی قربانی, کہ اس گوشت اس کا مفید ہے, اس کا گوشت زیادہ لذت والا ہے, لذیذ ہے. تو اس کے ذریعے انسان کئیوں کی دلجوئی حاصل کر سکتا ہے, صلہ رحمی کر سکتا ہے, غریبوں کو فوائد پہنچا سکتا ہے.
اور جنہیں سال بھر بعض اوقات گوشت نہیں ملتا, ان دنوں میں مل جاتا ہے, اور ان کا جو ایک نظام ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے,
بہت اچھا,
طبیعت بھی اچھی ہوتی ہوگی, اور جو گوشت کے پروٹین ہیں وہ انہیں ملتے ہوں گے.
جی
اس انداز سے کئی فوائد طور پر ہوتے ہیں. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟
جی استاد صاحب نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے, آپ نے بھی تفصیل ذکر کی ہے. قربانی ایسی عبادت ہے, علماء نے فرمایا کہ عبادت جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی قبولیت کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن حدیث پاک کے مطابق زمین پر جانور کا خون گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں یہ قربانی اور یہ عبادت اور یہ تقرب جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور غریبوں تک گوشت پہنچانے کا جو سلسلہ ہے, اے کاش کہ غریبوں تک گوشت پہنچ بھی جائے, ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنوں ہی میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے. تو جہاں شریعت نے
عموماً ایسا ہوتا ہے, شاید غلط نہ ہو جائے, عموماً ایسا نہیں ہوتا, عموماً میرا ناقص ایک تجربہ یا مشاہدہ ہے کہ لوگ بانٹتے ہیں دیتے ہیں, لیکن بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل پورا پورا رکھ لیتے ہیں.
ایک تعداد بھی ہے, اور پھر جب گوشت کی تقسیم کاری کی جاتی ہے, 3 حصے بنائے جاتے ہیں, تو اس میں بھی جو عمدہ گوشت ہوتا ہے
عمدہ ترین اپنے لیے رکھتے ہیں.
یہ ہوتا ہے
وہ کے لیے چلو ہلکا والا دے دیا, انہیں
ہڈی اس میں زیادہ کر دیا, جو
یہ نہیں ہونا چاہیے,
یہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, کیا فرمائیں گے سر؟
قربانی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا درس دیتی ہے. تو قربانی کرتے ہوئے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے قربان کر دیا, تو آج اگر ہم اپنا مال قربان کر رہے ہیں تو وقت آنے پر اپنا وقت اور جان بھی قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے. تو یہ بہرحال نیت ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی سنت پر عمل کی نیت، یعنی ایک آپ کر رہے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں تو ساتھ میں اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کی نیت بھی بندہ کر لے تو انشاءاللہ زیادہ فوائد حاصل.
رکن شورا کیا فرمائیں؟
ماشاءاللہ یہ مفتی کفیل صاحب نے جو فرمایا میں بھی یہی عرض کرنے لگا تھا، یہ کہ جانور قربان کرنا یہ سب تو ہے حکم الہی، اس قربانی سے درس لے کر دین اسلام کے لیے قربانی دیں، اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور یہ تو چلے ایک موقع ہے، تہوار ہے، کرنا ہی ہے. کاش کہ ہم اس قربانی سے ترغیب لے کے پورا سال ہی بلکہ ساری زندگی ہی دین متین کی خدمت کریں، قربانیاں دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دین سیکھیں، دین سکھائیں، تاکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا مقصد حیات ہو.
ماشاء اللہ. اچھا آج کچھ مچھلی پر بات ہوئی، جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جھینگا کھا سکتے ہیں؟
جھینگے کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تو جن علماء کے نزدیک یہ مچھلی نہیں ہے تو ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس بات کی تحقیق ارشاد فرمائی کہ یہ مچھلی ہے، البتہ اختلاف کی وجہ سے بچنا بہتر ہے، تو بچنا چاہیے، لیکن بہرحال جھینگا کھانا جائز.
کپورے کھانا؟
کپورے کھانا ناجائز ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. کپورے بڑے شوق سے لوگ ان دنوں میں بعض اوقات کھاتے ہیں.
مفتی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب بعض اوقات لوگ قربانی کا پوچھتے ہیں نا، بھائی آپ کے یہاں کیا ہوا گائے، اچھا آپ کے یہاں کیا ہوا بکرا. جب بعض لوگ نہیں کر پاتے یا غریب ہوتے ہیں تو خوش طبعی کے طور پر یا مذاق کے طور پہ کہتے ہیں ارے یار آپ مرغا ہی کاٹ لیتے یار، تو کیا یہ قربانی کا مذاق اڑانا ہے یا کیا ہے؟ اس طرح بعض اوقات سنا ہے نا یہ.
لیکن یہ تو بالکل غلط بات ہے، قربانی کا اس طرح استہزاء تو پایا جا رہا ہے، اس میں مذاق اڑاتے ہیں. تو قربانی کے جانور جو متعین ہیں انہی سے ہی قربانی ہوگی. اس کے علاوہ حلال جانور کتنے ہیں، مرغیاں ہیں، یہ مچھلی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی اور چیزیں، تو یہ قربانی کے لیے نہیں ہے. قربانی کے لیے جو متعین جانور وہی ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، عبادات کے حوالے سے کسی کو بھی مذاق کرنا، استہزاء کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں. اور بعض اوقات ایسے مذاق آدمی کو کفر کے اندر ڈال دیتے ہیں. نمازوں کے طور پر بھی لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، روزے کا بھی اڑا دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی بعض اوقات استہزاء کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو یہ ایسی بعض چیزیں ہیں کہ جن میں استہزاء آدمی کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر تک پہنچا دے. توبہ کرنی.
اس میں دل چکنی کا بھی پہلو بھی ہے نا، کہ اگر قربانی اس پر واجب ہی نہیں تھی، وہ شرعاً فقیر تھا، اب اس کو چار بندوں کے سامنے اس طرح کہیں گے کہ مرغی ذبح کر لیتے، تو اس کی حوصلہ شکنی والا بھی،
دل ازاری کا بھی معاملہ ہے نا
بہت زیادہ.
اچھا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے راشد بھائی نے کہا تھا کہ گوشت ایسے اپنے صاحب حیثیت رشتہ دار کے جن کے یہاں خود ہی قربانی ہو رہی ہے، پوری پوری گائے ذبح ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہتے بھی یار ہمارے یہاں کیوں لے آئے، پہلے اتنا گھر میں ہم تو خود بانٹ بانٹ کے تھک گئے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ کیا اس میں ہے کہ جن کی قربانی ہوئی ہے یا
نہ لے کے آتے تو پھر اس کے بعد جو ان کا حال ہوتا نا، تو اس
دن وجہ سے آپ نے بات کی،
اس وجہ سے وہ لے کے آئے.
اصل میں اس سے محبتیں تو کم از کم بڑھتی ہیں، بھلے اس نے 10 گائے کی ہے اور آپ تھوڑا گوشت اپنے جانور کا بھیجتے ہیں، محبت ضرور بڑھتی ہے. اور اس نے بھیجا، اتنا 10 گائے کا بانٹا ہے، ایک اور کا تھوڑا سا بانٹ دے گا کیا ہو جائے گا؟
بھیجنا
کیا بھی بانٹ تو سکتے ہیں نا، کسی نے بھیجا ہو تو مفتی صاحب آپ اس کا بھی تو بانٹ سکتے.
یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات دونوں طرف سمجھتے ہیں کہ یار ان کے یہاں قربانی ہوئی ہوئی ہے. بعض اوقات جس کے یہاں ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا اس کے یہاں بچتا ہی نہیں ہے. یہ اتنی لسٹ ایک ہوتی ہے رشتے داروں میں، دوستوں میں، ادھر ادھر. دیکھیں آج میری کچھ نیت تھی کہ وہ بد تہذیبی میں اس کو
لے رہے ہیں نا، انشاءاللہ
لیں گے، چلیں
آپ لے لیجیے گا.
تو اس میں یہ تھا کہ ان دنوں میں بطور خاص قربانی کا جو پہلا دن اور دوسرا دن، وہ مجال ہے کوئی گھر اس چیز سے خالی ہو، یعنی ایک دوسرے کی غیبتیں، برائیاں، اس میں کئی گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں. فلاں جگہ سے گوشت آیا تو بھی اس کے اندر برائی نکالی جائے گی کہ یار آیا ہے صحیح نہیں آیا، اس طرح کا بھیجا یا بھیجا نہیں انہوں نے، اور ہو سکتا ہے وہ خود ہی اتنے مجبور ہوں کہ انہوں نے بچا ہی نہیں اور ان کو انہوں نے اس لیے کر دیا کہ ان کے یہاں قربانی ہوئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال اس طرح ہم نہ کسی کو تانا دیں، نہ اس سے سوال کریں، نہ ان کے بھیجے ہوئے پہ ہم خام خام طرح طرح کی برائیاں بیان کریں. یہ بالکل
مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے، کچھ اشعار نعت شریف کے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے. ایک دو شعر کوئی پیاری سی نعت کے طیب بھائی
سنائیں. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جیو شہن چا کرو دا دیکھو، ہر جیو
سوالات شامل کر لیں سوشل میڈیا.
یہ سوال ایک یہ آیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا مسجد میں کیسا ہے؟ بعض دفعہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈال دی جاتی ہیں, کیا کہا جاتا ہے اس
ہاتھوں کی کینچی بنانا کیسا؟
دیکھیں نماز کے اندر بھی اور نماز کے انتظار میں بھی ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے جس کو تشبیہ کہا جاتا ہے اس اصطلاح میں, یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. اور ہم لوگ عام طور پہ بیٹھتے ہیں تو یوں ایک عادت معمول ہے, امیر اللہ سنت نامد برکات مرالیہ اس طرف اکثر مبلغین کی بھی آپ اصلاح فرماتے ہیں کہ سلسلے میں بیٹھے ہوں یا کبھی عام بھی بیٹھے ہوں تو یوں اگر کرتے ہیں تو اب بھی تو گناہ کے زمرے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عادت اگر بن جاتی ہے تو پھر آدمی مسجد میں بھی یوں بیٹھتا ہے, پھر نماز کے انتظار میں بھی یوں بیٹھے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے.
یوں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, یوں رکھنے میں,
ہاں یوں رکھنے میں کوئی حرج نہیں,
انگلیاں ڈالنے میں. ویسے عام طور پہ جائز ہے یا مکروہ؟ پھر بھی
عام طور پہ تو یہ جائز ہے, یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے اور
تحریمی,
اور باقی یہ کہ اس کو انگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے کسی غرض کے تحت اس کو کرتا ہے تو پھر اس کی ایک ضرورت آ جاتی ہے.
سوال یہ کر رہے ہیں کیا اولیاء کرام کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے؟
بڑا طویل سوال ہے. اولیاء کرام کے,
جی ہاں بالکل, حاصل کرنا تبرک جائز ہے. جیسا کہ تابوت سکینہ کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس تابوت سکینہ سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے تھے, اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار تھے, توریت شریف کی تختیاں تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین مبارک وغیرہ تھی.
سبحان اللہ.
جس شخص پر قرض ہے وہ خود کے نام یا پھر کسی مرحومین کے نام سے قربانی کرا سکتا ہے کیا؟
مقروض کی قربانی,
دیکھیں مقروض پر قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو قربانی تو کر ہی سکتا ہے. قربانی اس پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے, اصل سوال اصل یہ پوچھنا چاہیے عام طور پہ. تو اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرض دار ہوں لیکن اس کے پاس اپنے پاس مال یا ایسا وہ تمام تر چیزیں کہ اس تمام کی مالیت اگر دیکھی جائے تو وہ قرض کے بعد بھی اس کے پاس نصاب یا اس سے زیادہ مال بچتا ہے تو اس پر تو ویسے ہی قربانی واجب ہوگی. اور اگر بالفرض کسی کے پاس یہ نہیں ہے, بالکل سیم برابر ہے یا قرضہ زیادہ ہی اس پر, تو قربانی تو اس پر واجب نہیں ہے. یہ اگر چاہتا ہے کسی کی طرف سے کرنا چاہے, مرحوم کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.
اچھا بہتر کیا ہے, قرضہ اتار دینا یا قربانی کرنا, دونوں کی پوزیشن ہے؟
دیکھیں یہ تو اپنے اعتبار سے نا, قرضہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہلت والا قرضہ ہے ابھی اس کو
ٹائم ہوتا ہے,
قسط بار قسط اس کو ادائیگی کر رہا ہے ابھی فی الفور اس پر نہیں. قرض کو جان بوجھ کر روکنا, ٹال مٹول کرنا, قرض خواب پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ بالکل اس سے جو ہے وہ ٹالم ٹول کرتے ہوئے, ایسی صورت میں یہ ظلم ہے, یہ ناجائز ہے کہ یہ کہے میں نیکی کے کاموں میں تو مال لگاؤں لیکن اس کا مال اس کو واپسی نہ لوٹاؤں, یہ ظلم ہے, یہ ناجائز ہے.
ٹھیک ہے, آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, آخری سیگمنٹ بد اخلاقیاں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات شرم جائز ہوتی ہیں, بعض اوقات شرن بھی ناجائز ہوتی ہیں اور بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں. میں آج یہ کہنا چاہوں گا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فون پر جو ہے نا, مجمع میں بھی, عام شاہراہ پر, سڑک پہ چل رہے ہیں, محلے میں ہیں, زور زور سے باتیں کرتے ہیں, زور سے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. کیا ہوا, کھانا کھا لیا, کب نکلو گے, کب آؤ گے, میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. آپ بات اس سے کر رہے ہیں سنا پورے محلے کر رہے ہیں. بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی چیخنے کی, اسپیکر جو ہے وہ بالکل منہ پہ لگا ہوا ہے آپ کا, آپ کی بات بہت جلدی پہنچ رہی ہے لیکن اس سے ایک تو سامنے والا بھی یہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور جو دیکھ رہا ہوگا محلے میں ہو سکتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو, بس میں بیٹھے ہیں, سواری میں ہیں یا چلتے ہوئے, آپ کی باتوں سے ہو سکتا ہے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہو, کسی کو سونا ہو لیکن آپ کے فون کی وجہ سے وہ نہ سو پا رہا ہو. بعض اوقات گھر میں ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنا کام کر رہا ہے, ہم زور زور سے باتیں کر رہے ہیں, تو بعض اوقات باتیں بھی اس طرح کی غیر سنجیدہ ہوتی ہیں کہ سننے والے کو شرم آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اس بد اخلاقی کو دور کرنا چاہیے اور فون پر بات کریں یا ویسے بھی جب بھی گفتگو کا سلسلہ ہو اتنی آواز رکھیں جتنی ضرورت ہو اور اسی ٹون میں بات کریں. زور زور سے بات کرنے والا بڑا آدمی نہیں بن جاتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, گدھے کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے, بہت زور سے وہ ہینکتا ہے لیکن وہ کوئی بڑا معزز نہیں بن جاتا. گفتگو میں دلیل ہو اور شائستگی ہو پھر اس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، زور زور سے چیخنے سے فائدہ نہیں ہوتا اور بلکہ بد اخلاقی میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس عادت کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟
بعض اوقات مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز ختم ہو چکی ہے، لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم فون بجا تو وہیں بھی وہ اس چیز کا گزارا نہیں کرتا. اچھا، مسجد میں ویسے ہی دنیا کی باتیں منع ہیں، تجارتی معاملات مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ اب نکل بھی نہیں سکتے، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بجائے یہ کہ اگر واقعی کوئی اتنا مجبور ہے، کوئی ایک آدھا کلمہ کہہ کر میں مسجد میں ہوں آپ کو ریپلائی کرتا ہوں بھائی سر، لے کر پوری اس سے بعض کا ڈیل کرنا شو، ہاں ہاں اتنے میں دے دو، بعض اپنی دکان والوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یوں کر لو اتنے میں دے دو، ہاں ہاں نکال دو یوں کر لو، تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ یہ بھی حالت
خاص طور پہ مسجد میں،
یعنی شرعی طور پر الگ معاملات ہیں، بد اخلاقی تو ہے.
راشد بھائی، قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی، ان کی تعظیم احترام کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے بندوں پر بھی وسعت کرنے، آسانی کرنے اور ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کرنے کا حکم ہے. قربانی کے دنوں میں عموماً جب ہم جانور لاتے ہیں اپنے گھر کے سامنے باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک کلچر بنتا جا رہا ہے جس کا مجھے بھی سامنا کرنا پڑا جب میں بس اسٹاپ سے گھر کی طرف آ رہا تھا، کہ تقریباً گلیوں میں جہاں گلی محلوں میں جانور باندھے جاتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ پھر گلی کے کونے پر کنات باندھی جاتی ہے یا کوئی رکاوٹ لگا دی جاتی ہے کہ ہمارے جانوروں کو ڈسٹرب کوئی نہ کرے اور یہاں سے کوئی نہ گزرے. تو گزرگاہ جو ہے، جو شارع عام ہے، سب کا حق ہے، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. جانور اگرچہ آپ کھڑا کریں ایک دائرہ کار میں رہ کے، لیکن پورے رستے کو بلاک کر دینا تو یہ بد اخلاقی میں بھی آئے گا اور شرعی اعتبار سے بھی اس کا حکم ہوگا جدا.
صحیح، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں یہ عرض کروں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اب اس میں کسی ایک کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا جاتا ہے، پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ آج جو ہے اس دوست کو جو ہے وہ ہم کریں گے اور خود بھی لطف اندوز ہوں گے. اب اس طرح کر کے جو ہے اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اس طرح کر کے وہ خود تو لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے،
غیر شرعی کام بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے،
دل آزاری
اور بد اخلاقی کا بھی بد اخلاقی شکار ہوتے ہیں. مفتی صاحب کوئی بتائیں گے آپ؟
عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، نیا لباس پہننا سنت ہے. تو عید الاضحیٰ پہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو وہ قربانی کی جلدی میں شاید ہوتے ہیں تو وہ نارمل لباس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. تو
عید لباس
کے پر موقع کے اوپر بھی، بہرحال عید کے لیے جب آ رہے ہیں اور سب سے معزز بارگاہ میں آ رہے ہیں تو لباس جو ہے وہ اچھا پہن کر آنا چاہیے، زینت والا لباس پہن کر ہی آنا چاہیے. اور سنت جو نیا لباس ہے تو وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں
نیا لباس سنت ہے.
نیا لباس یا فرمایا کہ دھلا ہوا لباس.
اچھا، ان دونوں میں سے دونوں چیزیں سنت کہیں گے؟
دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہیں، اگر نیا نہیں ہے تو پھر جو ہے.
اچھا ویسے مفتی صاحب آپ کیا پہنیں گے؟
میں بھی نیا لباس
کوئی
پہننے،
کوئی کلر، کوئی کوٹ ووٹ بنائے گا نہیں؟
کوٹ
آپ کی ویئرنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے.
البتہ نیا لباس پہننے کی نیت
ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.